السلام عليكم. السلام عليكم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بني إسرائيل مكي سورة ہے. موسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے. اسراء کا مطلب ہوتا ہے راتوں رات چلے جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا. واقعہ معراج کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اس کو معراج بھی کہا جاتا ہے واقعے کو، اور اسراء بھی کہا جاتا ہے. اکثر اور معتبر روایات کے حساب سے یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے تقریباً ایک سال پہلے پیش آیا. حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بکثرت روایات اس واقعے کے بارے میں موجود ہیں، اور تقریباً 25 صحابہ سے یہ واقعہ منقول ہے. آپ کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں اس کو. بہت تفصیلی واقعہ ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، بہت سبق آموز واقعہ ہے. جزوی طور پہ آپ کو تفصیلات کے اندر اختلافات مل سکتے ہیں، کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے، تو کسی صحابی نے ایک اینگل سے لیا، کسی صحابی نے دوسرے اینگل سے لیا، تو کچھ آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک ڈیٹیل جو کسی ایک روایت میں نہیں ہے وہی تفصیل آپ کو کسی اور روایت میں مل جائے گی. مختلف روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے. ان کے ساتھ ایک چوپایا تھا جس کا نام براق تھا. ہم کہتے ہیں نا برق رفتار، بجلی کی تیزی سے چلنے والی چیز، تو براق بہت تیزی کے ساتھ چلنے والا جانور. اس کا حال یہ تھا کہ اس کا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا. اس زمانے کے لوگوں کے لیے یقیناً یہ بات بڑی ناقابل یقین ہوگی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ حد نگاہ تک قدم تو کوئی بڑی چیز رہی نہیں، جبکہ سپر سونک ایروپلینز بن چکے ہیں اور فاسٹر دین ساؤنڈ، مور دین اسپیڈ آف ساؤنڈ سواریاں بن رہی ہیں. تو یہ تو پھر اللہ کا کرنا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایسی کوئی سواری بنا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. آپ بیت المقدس پہنچے. وہاں ایک عمارت میں تمام انبیاء جمع تھے. جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا. آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر آپ براق پر سوار ہوئے اور آگے کا سفر آپ کا شروع ہوا. یہ جتنا آپ کے سامنے ابھی رکھا یہ معراج کا زمینی حصہ ہے. معراج کا ذکر قرآن میں دو مقامات پر آتا ہے. ایک یہاں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اشارہ پایا جاتا ہے، یہ زمینی حصہ ہے. اور جو آسمانی حصہ ہے اس کا ذکر سورہ نجم میں آتا ہے. معراج ہوئی، عروج سے لفظ بنا ہے، یعنی بلندیوں پہ آپ گئے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے. آپ کو فرشتوں کی طرف سے ویلکم کیا گیا، مرحبا کہا گیا. مختلف مقامات پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. یہاں جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور کہا کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا حرم ہے جہاں کوئی اور آ نہیں سکتا، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر کوئی انسان، بڑے سے بڑا نبی، کوئی وہاں نہ پہنچا. اب اللہ اور اللہ کے اس پیارے بندے کے درمیان کیا معاملہ ہوا ہم نہیں جانتے. ہمیں بس اتنی ہی باتیں پتہ ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچ گئیں. اتنا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی سے کلام ہوا. اس کے بعد وہاں پر آپ کو نمازیں بھی دی گئیں، پانچ نماز کی فرضیت یہاں سے ہوئی۔ قصہ مختصر، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ واپس تشریف لائے دنیا میں تو وضو کا پانی بھی آپ کا بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا، یہاں تک کہ جو دروازے کی کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی۔ یہ بات بھی لوگوں کے لیے بہت حیرت انگیز ہوگی اس زمانے میں کہ بیت المقدس سے ہو کر اور ساتوں آسمانوں سے ہو کر اور واپس بھی آ گئے اور وقت نہیں گزرا کیا دنیا میں۔ تو یہ علم کی کوتاہی ہوتی ہے جو کہ قرآن پر یا حدیث پر انسان کو اعتراض کروا دیتی ہے۔ آج ہمیں سائنس نے، فزکس نے بتا دیا کہ یہ ناقابل یقین بات نہیں ہے، کوئی امپاسبل بات نہیں ہے۔ ٹائم ریلیٹو ہے، کائنات میں ایک جگہ وقت کی رفتار کچھ ہوتی ہے اور دوسری جگہ کچھ اور رفتار ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ سے جب ٹریول کیا جاتا ہے تو وقت تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ وہ تو آج یہ بھی بتاتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز اگر ٹریول کرنے لگ جائیں تو وقت کی رفتار الٹی ہو جائے گی، انسان ماضی میں جانے لگ جائے گا۔ تو آج ہمارے لیے واقعہ معراج پر یقین کرنا قطعاً مشکل نہیں ہے، کوئی امپاسبلٹی نہیں، کوئی ناممکنات میں سے اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ نے یہ واقعہ مکے والوں کے سامنے بیان کیا تو وہ ان کے لیے بڑا فتنہ بن گیا، کفار بہت ہنسے، خوب انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ جب میں اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے آسمانوں سے، تو ایک دن اگر یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے گئے تو کیا بڑی بات ہے۔ اس دن سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ یہاں پر ہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں اور تورات بھی ہو سکتی ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا، کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اب یہ خیال ہمیں آ سکتا ہے کہ معراج کا ذکر کر کے پر ایک دم بنی اسرائیل کا ذکر آخر کیوں شروع ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ انبیاء کو چونکہ غیر معمولی ذمہ داری دی جاتی ہے تو غیر معمولی مشاہدات بھی ان کو کروائے جاتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمن میں بھی ہم نے دیکھا، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ ساری غیب کی سلطنت دکھا دی گئی کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ معراج پر آپ نے جنت دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، آنکھوں دیکھا، یقین آپ کو حاصل تھا۔ انبیاء کی امت پر وہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو کہ انبیاء پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانی کے طور پہ ان امتوں کے پاس اپنی کتاب بھیج دیتا ہے، اور وہ کتاب دراصل وہ ذریعہ ہوتی ہے، وہ سمجھی کے آلہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے امتیں پھر آگے وہی کام کرتی ہیں جو کہ انبیاء کام کرتے ہیں۔ انبیاء پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئیں انہوں نے با احسن طریقے سے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ قومیں بھی جب تک اپنی ڈالی ہوئی ذمہ داری پوری کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالی کی رحمت، عنایت اور اللہ کی طرف سے وہ فضل اور فضیلت کی مستحق رہتی ہیں۔ لیکن جب امتیں صرف فضیلت کو یاد رکھ لیتی ہیں اور ذمہ داری کو بھول جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف تو بے لاگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر وہی معاملہ کرتا ہے جو کسی بھی نافرمان انسان کے ساتھ یا نافرمان قوم کے ساتھ کرے، بلکہ زیادہ سخت معاملہ اہل کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنی کتاب رکھوائی ہوتی ہے، اور جب کتاب رکھتے ہوئے وہ کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، نہ خود سیدھا راستہ دیکھتے ہیں اور نہ باقی انسانوں کو وہ ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زیادہ سخت عذاب اللہ تعالیٰ کا پھر اہل کتاب پر برستا ہے۔ کفار کو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دے اور کوئی عذاب ان پر نازل نہ ہو، لیکن اہل کتاب کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا۔ کچھ عروج اور زوال کی بات کی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی بڑی چیکرڈ ہسٹری رہی ہے۔ جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانا اور نافذ کیا اور عمل کیا، ان کو عروج نصیب ہوا دنیا میں۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ان پر زوال آ گیا۔ تو بنی اسرائیل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، یعنی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بنی اسرائیل پر چار ادوار گزر چکے تھے، دو عروج کے اور دو زوال کے۔ پہلا عروج ان کو موسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد نصیب ہوا، یوشع بن نون کی قیادت میں، اور ہوتے ہوتے یہ عروج ان کا پورے شان و شوکت کو پہنچا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں، اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی، ٹیمپل آف سولومن۔ اس ٹیمپل لفظ سے کہیں ہم کنفیوز نہ ہو جائیں، جیسے کہ ٹیمپل کا لفظ آج کل ہم ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹیمپل سے مراد مسجد ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یہ جگہ بنائی تھی، اور یہ سمجھیے کہ مسجد تھی، سمجھیے کیا، مسجد ہی تھی، لیکن نام اس کا ٹیمپل آف سولومن تھا، ہیکل سلیمانی۔ یہ ان کا عروج ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے زوال کا آغاز ہوا۔ سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی، ایک کا نام تھا اسرائیل، دوسرے کا نام تھا یہودیہ، جوڈا۔ جوڈا اور اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے۔ جو اسرائیل کی سلطنت تھی، اس پر نارتھ سے اسیرینز نے حملہ کیا، کنگ سارگون نے ان پر حملہ کیا، تہس نہس کر دیا اس نے اسرائیل کو، اور جو بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آباد تھے، آپ کے ذہن میں ہے نا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 10 قبیلے اسرائیل میں آباد تھے، وہ 10 قبیلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، کہاں گئے، کچھ نام و نشان نہیں ان کا۔ انہیں کو کہا جاتا ہے دا لاسٹ ٹرائبز آف دا ہاؤس آف اسرائیل، بنی اسرائیل کے کھوئے ہوئے قبیلے۔ آج اسرائیل میں جو حکومت قائم ہوئی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ان کھوئے ہوئے قبیلوں کے لوگوں کو واپس لے کر آئیں۔ کچھ ان کو افریقہ سے مل رہے ہیں، کچھ ہندوستان سے مل رہے ہیں، کوئی چائنا سے مل رہے ہیں۔ پوری ڈاکیومینٹری اس کے اوپر ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو ہو سکتا ہے ہم دیکھ بھی سکیں کہ کس قدر کوشش کر کے یہ چن چن کے اپنے قبیلوں کو تلاش اب کر رہے ہیں۔ لیکن اس زمانے سے جو 10 قبیلے ان کے غائب ہوئے، پھر ان کا نام و نشان نہ ملا۔ اس کے بعد مشرق سے نبوکت نظر نے حملہ کیا یہودا کی سلطنت کے اوپر، اور 2 قبیلے یہودا میں آباد تھے۔ اس نے 600,000 کو قتل کیا کہا جاتا ہے، اور 600,000 کو یہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ نبوکت نظر بیبیلون لے گیا، بابل۔ اور وہاں کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جہاں جادو کے زمین میں بات آئی تھی۔ وہاں پر یہ کئی سال پھر قید کی حالت میں رہے، قیدی بن کر رہے۔ نبوکت نظر، بخت نظر اس کا نام آتا ہے، 586 BC میں اس نے حملہ کیا، اور اس نے ہیکل کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ٹیمپل آف سولومن تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور سارے بنی اسرائیل جو ہیں یا تو مر گئے یا قید میں چلے گئے۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ایسے بندے تمہارے مقابلے میں ہم نے اٹھائے جو بہت زوراور تھے، اور تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ بابل کی قید میں تھے، تو وہاں عزیر نبی مبعوث تھے علیہ السلام۔ انہوں نے ان کے اندر جو روحانیت بالکل مردہ ہو چکی تھی، اس کو زندہ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے، ان کے اخلاق، کردار، اعمال سنوارنے کا کام کرتے رہے۔ پھر یہ ہوا کہ کنگ سائرس نے ذوالقرنین، اس کا ذکر سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے بابل پر حملہ کیا اور نبوکت نظر کو شکست دی۔ جب نبوکت نظر کو کنگ سائرس نے شکست دے دی، اس کے بعد بنی اسرائیل کو کنگ سائرس نے اجازت دی کہ اب تم واپس فلسطین جا سکتے ہو۔ لہذا یہ کنگ سائرس کو اپنا بہت بڑا محسن مانتے ہیں آج بھی۔ واپس اس کے بعد یہ فلسطین پہنچے، اور ان میں زکریہ نبی بھی تھے اور عزیر نبی تھے۔ بہرحال انبیاء کی تعلیمات اور ان کی ہدایات اور ان کی امامت کی روشنی میں انہوں نے دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ پھر ان کا عروج آیا، جس کو کہ میکبین پیریڈ کہا جاتا ہے۔ مکہ بھی سلطنت ان کی قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو مال بھی دیں گے، مال بھی ہم نے دیا، تم کو اولاد بھی دی، تمہاری تعداد بھی بڑھائی، اور 100 سال یہ میکبین امپائر ان کی بہت شان و شوکت کے ساتھ وجود میں رہی۔ اور میکبین امپائر وہ تھی جب انہوں نے تورات کو پوری طرح سے نافذ کیا ہوا تھا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، وان اساتم فلاح، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ذات کے لیے بری ثابت ہوئی۔ یہاں تک ان کا ایک ان کا عروج ہوا، زوال ہوا، اور پھر دوبارہ مکابی عروج ان کو نصیب ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ جیسے کہ قوموں کے ساتھ ہوتا ہے، رفتہ رفتہ ان میں زوال آنا شروع ہوا، اور اس دفعہ زوال ان کے اندر کسی بیرونی دشمن کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ نظریاتی اور کلچرل دشمن کی طرف سے آیا۔ رومنز اور گریک سویلائزیشن کا ان پر غلبہ ہو گیا، ان کی زبان سے، ان کے کلچر سے، ان کے رسومات سے یہ بے انتہا متاثر ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی اپنی عبادات میں بھی مشرکانہ رنگ چھانے لگ گیا۔ انہوں نے پھر خود رومیوں کو مدعو کیا۔ 63 BC قبل مسیح میں جنرل پومپیائی نے آ کر قبضہ کر لیا، ان لوگوں پر قبضہ کیا، اور جاتے جاتے جب خود تو وہ چلے گئے لیکن ایک کٹ پتلی یہودی بادشاہ کو بٹھا کر چلے گئے، ہیرود اینٹیپس اس کا نام آتا ہے۔ کہنے کو یہودی تھا لیکن یہ اپنے آقاؤں ہی کے اشاروں پر کام کیا کرتا تھا، وہی اس کی عادتیں تھیں اور وہی اس کے روزمرہ کے معمولات تھے، ناچنا اور گانا، انہی چیزوں کے اندر یہ لوگ مصروف اور مست رہا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں یحییٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، ہیرود اینٹیپس نے ایک رقاصہ کے فرمائش پر، ایک ناچنے والی کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر اور تھال میں اس رقاصہ کے سامنے پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام مبوس ہوئے، ان سے بھی یہودیوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہم اس کا حال قرآن میں پڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے اعمال سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، یہاں تک کہ 70 AD میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 70 سال کے بعد، جنرل ٹائٹس، یہ رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس نے بھرپور ان پہ حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو اس نے پھر گرا دیا، اور وہ آج تک گرا ہوا ہے، ٹیمپل آف سولومن آج تک گرا ہوا ہے۔ صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے جس کو کہ ویلنگ وال کہا جاتا ہے، وہاں یہ یہودی جاتے ہیں اور کچھ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں اور کچھ وہاں پہ گریا کرتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی گزشتہ جو ان کے پاس سلطنت تھی اور جو عروج ان کو حاصل تھا اسے یاد کرتے ہیں۔ اور جنرل ٹائٹس نے ان کا فلسطین میں داخلہ بین کر دیا، 600 سال یہ فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، 600 سال کے بعد ان کو اجازت ملی کہ یہ یہاں پر آ سکیں، اور یہ اجازت بھی کس نے ان کو دی؟ مسلمانوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پھر یہ فلسطین میں واپس آ سکے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے جو دوسری ان کی تباہی آئی، فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ پر ایک پوری پریزنٹیشن ہے تقریباً 2 گھنٹے کی، لیکن ظاہر ہے یہاں موقع نہیں ہے، آپ لوگوں کو دکھائی نہیں جا سکتی۔ ہمارا جب کورس ہوتا ہے تو کورس کے دوران پھر ہم سورہ بنی اسرائیل پر وہ پریزنٹیشن دکھاتے ہیں۔ تب ان کے 4 ادوار ہو گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بنی اسرائیل سمیت تمام انسانوں کے لیے آپ رحمت بن کر تشریف لائے، اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے کی پھر ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کنڈیم نہیں کر دیا، ابھی بھی اللہ کی رحمت کا دامن کھلا ہے اگر یہ اپنی اصلاح کرنے پر تیار ہوں، اللہ ان پر رحم کرنے کو تیار ہے۔ عسى ربکم ان یرحمکم، ہو سکتا ہے اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن وان عدتم عدنا، اگر لوٹے تم تو لوٹیں گے ہم، یعنی اگر تم نے وہی طریقہ اپنا رکھا تو اللہ بھی وہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گا جو کہ پہلے ہوتا چلا آیا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا، معدود چند گنے چنے یہودیوں کے علاوہ اور کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا۔ ان کے اندر تکبر کی صفت موجود تھی اور آج بھی ہے، یہ کٹ جانے کو قبول کر لیتے ہیں لیکن جھکنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس صدی میں بھی کیا حال ہوا ہے جیوز کا، ہٹلر کے ہاتھوں جو ان پر عذاب آیا ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً ان پر مختلف اقوام کے ہاتھوں عذاب اور تکالیف آتی ہی رہیں، یہ دبے ہوئے پسے ہوئے ہی رہے، یہاں تک کہ جیو ہونا تو ایک گالی کے طور پر استعمال ہونے لگ گیا تھا۔ اور یہ شیکسپیئر نے یہ کام کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا۔ یو آر اے جیو اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو کنجوسی خود غرضی کا ایک تصور ہے جو کہ دماغ میں آ جاتا ہے. شائلوگ دا جیو کو تو اس نے امر کر دیا ہے. فرمایا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کر رکھا ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے, جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں ان کو یہ بشارہ دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب قرآن وہ دروازہ ہے جس میں سے داخل ہو کر ہر انسان اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے. اب آپ دیکھیں جب بھی بدعمالی کا ذکر آئے گا ساتھ آخرت کو نہ ماننے کا ذکر ضرور آئے گا. جب بھی انسانوں میں سے عقیدہ آخرت کمزور پڑتا ہے یا اس کے اندر کوئی بگاڑ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا عقیدہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے جو کہ عقیدہ آخرت کے ساتھ ضرب کھا کر صفر ہو جائے. آپ کو پتا ہے نا کتنا بھی بڑا نمبر ہو اگر آپ اس کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیں گے تو وہ زیرو ہو جائے گا. آخرت کو مانتے ہوئے کوئی شفاعت کا عقیدہ شامل کر لینا, کوئی اپنی فضیلت کا عقیدہ شامل کر لینا, اپنے آپ کو اس میں سے استثناء قرار دے دینا کہ ہم ایگزمپٹڈ ہوں گے, یا یہ سوچ لینا کہ باقی انسانوں کو تولنے کے بعد اللہ کے ہاں الگ ہوں گے اور ہم تو بہت اسپیشل امت ہیں, ہمارے اعمال تولنے کے بعد الگ ہوں گے. اگر ایسا کوئی عقیدہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کو مانتے ہوئے بھی عمل نہیں بدلتا, عمل ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے ان کو یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. انسان بڑا ہی جلباز واقع ہوا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن, دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. اتنا خوبصورت قرآن کا انداز ہے. آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال کی بات کر کے اور اب رات اور دن کی بات کی جا رہی ہے. جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا, جو تدبر نہیں کرتے قرآن پہ, وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس میں فلو نہیں ہے, کبھی ادھر کی بات کرتا ہے کبھی ادھر کی بات کرتا ہے. ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر نظم نہ ہو یا اس کے اندر کوہرنس نہ ہو. یہ تو اپنی تدبر کی کمی ہے جو ہم کو ایسی باتیں کروا دیتی ہے. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے. رات اور دن, روشنی اور اندھیرا, یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں. مشکلات کے اندھیرے ہمیشہ نہیں رہتے. اب بنی اسرائیل کی آپ دیکھیں ذرا سی تاریخ اس وقت ہمارے سامنے گزری ہے. ہم اپنی بھی تاریخ دیکھ سکتے ہیں, مسلمانوں کی بھی ایسی ہی چیکرڈ ہسٹری ہے. ہماری بھی تاریخ عروج اور زوال کے مختلف ادوار سے عبارت ہے, لکھی ہوئی ہے. مشکلات آتی ہیں, اندھیرے آتے ہیں, اور روشنی بھی آتی ہے, دن بھی آتا ہے. جب تک مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں قرآن اور سنت کا نور رہا, روشنی رہی, ان کو عروج ملا, جو ہی انہوں نے اللہ کی کتاب کو بند کیا اور رسول کی سنت کو اپنی زندگیوں سے نکالا, رات چھا گئی, زوال آ گیا, ذلت اور مسکنت کے اندھیرے ان کے اوپر چھا گئے آ کر, جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ جیسے دن ہمیشہ قائم نہیں رہتا, اس طرح رات بھی تو ہمیشہ قائم نہیں رہتی, اندھیرے بھی تو چلے جاتے ہیں. بے صبری کرنے سے رات جلدی نہیں گزر جاتی, اپنا وقت لیتی ہے. اسی طرح رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے. تو اگر ہمارا زوال ہے تو کیا ہوا, اگر آج ہم پر رات ہے تو کیا ہوا, انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گی, یہ بھی چلی جائے گی, اور مشکلات کا گزرنا یقینی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب اندھیرا بہت دیر تک رہتا ہے تو روشنی کی طلب ہونے لگتی ہے انسان کو. بہت دیر جب کوئی انسان سوتا رہتا ہے اس کے بعد وہ جاگنا چاہتا ہے. اسی طرح مسلمان تقریباً 300 سال سے سو رہے ہیں, لیکن اب اٹھ بھی رہے ہیں, بیدار بھی ہو رہے ہیں. اب کہیں کہیں ہم کو الحمدللہ یہ قرآن کا نور کھلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, روشنی آ رہی ہے, بالکل جیسے کوئی سو کر اٹھے اس کے بعد وہ اپنی چیزیں تلاش کرتا ہے. تو اب مسلمان جو جاگ رہے ہیں اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہے قرآن, کہاں ہے سنت, اور اس کی تلاش میں پھر وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. وہ بہت پیارا ایک سلوگن ہوتا تھا نونہال کا، جاگو اور جگاؤ. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جاگ گئے. اگر ہم جاگ گئے ہیں اب ہم دوسروں کو جگائیں، کوشش کریں ان کو بھی اویئرنیس دینے کی کوشش کریں، ان کو بھی جگائیں، ان کو بھی اس قرآن کے نور کے اندر لانے کی کوشش کریں، ان کی زندگیوں میں بھی روشنی پھیلا دیں. اور جب انشاءاللہ اٹھ جائیں گے مسلمان پھر وہ عروج ان کو مل جائے گا. بات یہ ہے کہ جیسے انسان تھک جاتے ہیں کام کر کے پھر اللہ ان کو سلا دیتا ہے، اسی طرح مسلمان امت نے بھی بہت کام کیا پھر وہ بھی تھک گئی اور وہ بھی سو گئی. تو بہرحال سو جانا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹر اے سلیپنگ جائنٹ دین اے ڈیمونک ون. بجائے کہ خرابی پھیلاتے چلو سو گئے ہیں، اب اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی اور عروج ملے گا. بس دعا ہمیں یہ کرنی کہ اللہ میرا حصہ آپ کا حصہ اس کے اندر ضرور پڑ جائے، ہم اس سے محروم نہ رہیں. وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. طائر نحوست کو کہا جاتا ہے، محاورے میں نحوست کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لوگوں کو بہت ہوتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے منحوس ہے اور کیا چیز میرے لیے مبارک ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ جب اللہ کی کتاب بند ہو جاتی ہے اور سنت کا نور زندگی سے نکل جاتا ہے تو اسی جہالت کے اندھیروں کے اندر پھر سپرسٹیشس ہو جاتے ہیں، توہم پرستی آ جاتی ہے، بزدلی چھا جاتی ہے، کوئی پرندے سے ڈرنے لگتا ہے، کوئی کالی بلی سے ڈرنے لگتا ہے، اور کوئی چاند تاروں کو اپنی قسمت کا مالک سمجھنے لگتا ہے اور ہوروسکوپس پڑھتا ہے اور یقین کرتا ہے. ان چیزوں کے اندر نہ نحوست ہے نہ کوئی ان کے اندر برکت ہے. اصل نحوست گناہوں کی نحوست ہوتی ہے اور اصل برکت نیکیوں کی برکت ہوتی ہے. اور وہ سب لکھا جا رہا ہے اعمال نامے کے اندر، قیامت کے دن سب کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اکاؤنٹس کی بھی آڈیٹنگ ہوتی ہے، انسان اپنی بھی ذرا سی آڈیٹنگ کر لے اور اپنے اکاؤنٹس کو دیکھ لے کہ بیلنس کس طرف جا رہا ہے، نیکیوں کا بیلنس زیادہ ہے یا گناہوں کا بیلنس زیادہ ہے. جیسے ایگزامینیشن پیپر بچے کرتے ہیں، یہ ہم بھی پیپر کر رہے ہیں، لیکن فی الحال یہ اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ہے. میں چاہوں تو اس میں سے اپنے گناہوں کو مٹا دوں، استغفار کر لوں، کریکشن کر لوں، لیکن ایک دفعہ پیپر ایگزامینر کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اب بچوں کا اختیار نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹ کا اختیار نہیں ہوتا کہ کوئی تبدیلی کر سکیں. ایک دفعہ ہم مر گئے اور ہمارا یہ اعمال نامہ ہمارے رب کے پاس چلا گیا، اب ہم واپس نہیں مانگ سکیں گے. اور قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو گڑ گڑا کر کہیں گے اللہ ہمیں ایک چانس اور دے دے، ہم کریکشن کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، لیکن موقع نہیں دیا جائے گا. جو کرنا ہے ابھی ٹھیک کر لو، ابھی موقع ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه. جو کوئی راہ راست اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. ومن ضل فانما يضل عليها. اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. بار بار آپ دیکھیے انفرادی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، انفرادی اکاؤنٹیبلٹی بتائی جا رہی ہے. کسی اور کا عمل تمہیں نہیں بخشوائے گا، تمہیں خود اپنے لیے کوشش کرنی چاہیے. تمام نیکیاں جو یہاں کما رہے ہیں نور کی شکل میں قیامت کے دن پولیس رات پر ظاہر ہو جائیں گی، اور گناہ اندھیرے اور بوجھ ہوں گے. سب نے اپنے اپنے گٹھڑ خود اٹھائے ہوئے ہوں گے، تو انسان اتنا ہی گناہ کرے کہ جن کو اٹھا کر وہ پولیس رات پر سے گزر سکتا ہو، اتنے ہی گناہ کرے کہ جتنا وہ اللہ کا عذاب سہ سکتا ہو. کوئی اور کسی کے گناہ نہیں اٹھائے گا، کوئی اور کسی کے حصے کا عذاب نہیں سہے گا جہنم کے اندر. جیسے آپ دیکھیں ہم ہیں نا، اب بھی ہماری اپنی آنکھیں ہیں، ہمارے اپنے کان ہیں، ہم کتنا بھی چاہیں کہ ہماری آنکھوں سے کوئی اور دیکھ لے وہ نہیں دیکھ سکتا. تو بالکل اسی طرح یہ اعمال یہ ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں، الزم نہ ہو لازم ہوئے ہوئے ہمارے ساتھ، اللہ نے چپکا دیے ہمارے ساتھ ہمارے اعمال. ہمارے اعمال کا نتیجہ کوئی اور نہیں بھگت سکتا، اپنے اپنے جسم بھی تو ہم خود ہی اٹھاتے ہیں، اسی طرح اپنے اپنے گناہ اپنی اپنی نیکیاں وہ بھی ہم نے خود ہی اٹھائی ہوئی ہیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق اور باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پھر مترفین کی بات ہو رہی ہے، پیسے والے لوگوں کی، ایرسٹوکریٹس کی، ایلیٹس کی، انٹیلیجنسیا کی بات کی جا رہی ہے، جو رول ماڈلز ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، پڑھے لکھے لوگ۔ جیسے آپ دیکھیں ایک چشمہ ہوتا ہے، اگر چشمے میں جہاں سے چشمے کا اوپر والا حصہ اگر اس میں خرابی آ جائے، ملاوٹ ہو جائے، گندگی شامل ہو جائے، تو اس کے بعد جہاں تک وہ پانی بہ کر جاتا ہے نیچے تک سارا پانی گندا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب اپر کلاس میں بگاڑ آ جاتا ہے تو ان کی دیکھا دیکھی باقی بھی سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ کہنے کو تو اپر کلاس بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، 0.5% ہوتی ہوگی، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے وہ معاشرے میں وہی ہوتی ہے کہ جو دماغ کی پوزیشن ہمارے جسم کے اندر ہے۔ جسم کے مقابلے میں دماغ کتنا ہے، چند آؤنسز کا ہوگا، لیکن پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، یہ پورے معاشرے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، تو ان پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، اور جو عاجلہ کا خواہش مند ہو۔ یہ عاجلہ کیا ہے؟ جلدی ملنے والی دنیا۔ دنیا کا مطلب ہے قریبی چیز، اور دنیا کا لفظ ادنا سے بھی بنا ہے، حقیر چیز، اور کتنی حقیر، جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر۔ اب جس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ مچھر کے پر کا خریدار بن جائے، جو عاجلہ کا خریدار بن جائے، اسی کا ارادہ کرے۔ یریدو کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کام کرے دنیا کی خاطر کرے، نیکیاں بھی کرے تو دکھانے کے لیے، اور لوگوں کی خدمت بھی کرے تو دکھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ اجلنا لہو فیہا، ہم بھی جلدی جلدی اس کو دے دیتے ہیں۔ بالکل جیسے لگتا ہے کہ فقیر آتا ہے دروازے پر، گھنٹیاں بجاتا ہے، تو فقیر کو ہم کتنا دیتے ہیں؟ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں، اس کی مرضی کا تو نہیں دیتے۔ تو یہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ اجلنا لہو فیہا، ہم ان کو دے دیتے ہیں، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں، دیتے اتنا ہی ہیں جتنا ہم چاہیں، اور اسی کو دیتے ہیں جس کے لیے ہم ارادہ کریں۔ فقیر کو ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، لیکن ہم کو وہ برا اتنا لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے ہم اس کو کچھ دے دیں تاکہ جلدی سے چلا جائے۔ تو ان آیات میں یوں ہی بیزاری محسوس ہو رہی ہے کہ اجلنا لہو فیہا، ہم بھی جلدی جلدی اس کو دے دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں، یصلاها مذموما مدحورا، جس کو وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو ارادہ کرے آخرت کا، پھر ارادے کا لفظ آ رہا ہے، کانشیسلی نیت کر کے کہ مجھ کو اللہ ان تمام کاموں کا اجر آخرت میں چاہیے، تو نیت بھی درست ہونی چاہیے۔ ومن اراد الاخرہ وسعى لها سعیها، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے۔ صرف نیت کر کے، خواہش کر کے نہ بیٹھ جائے، خواہشات پہ جنت نہیں ملتی، خواہش کرنے سے پلاؤ نہیں پکتا، خیالی پلاؤ پکتا ہے، اصل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جس کو جنت چاہیے، آخرت چاہیے، پھر وہ اس کے لیے اس کے حساب سے محنت کرے جتنی کہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسی ہر شخص کی کوشش مشکور ہوگی، کوشش کی قدر کی جائے گی، اور کوشش کا آغاز علم حاصل کرنے سے ہوتا ہے، سننے سے کوشش کا آغاز ہوتا ہے، پھر یہ سننا انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، انسان کی سوچ کو بدلتا ہے، جب سوچ بدلتی ہے تو آپس کی صحبت بدل جاتی ہے، جب صحبت بدلتی ہے تو ماحول بدلتا ہے، جب ماحول بدلتا ہے تو پھر نیک ارادے جنم لیتے ہیں، اور وہ نیک ارادے اچھے ماحول، اچھی صحبت کی وجہ سے بآسانی نیک اعمال میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو کوشش کے بہت سارے مرحلے ہیں، تو جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوشش قبول فرمائے گا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اپنی سعی اور عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو غنا، غنا کیا؟ قلبی اطمینان، اور مخلوق سے نا محتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرما دیں گے، اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے اور دنیا اس کے پاس خود بخود جھک کر آئے گی۔ اور جس شخص کی نیت اور اپنی صحیح عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا طلب کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں اور اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے اور اس کے حال کو پراگندہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کو کبھی بھی راحت نصیب نہ ہوگی۔ اس ساری تگودو کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر کر دی گئی ہو۔ تو ملے گا اتنا ہی، کتنا بھی ہم پریشان ہو لیں دنیا کے لیے، ہماری پریشانی سے دنیا میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، دونوں فریقوں کو ہم، ان کو بھی اور ان کو بھی ہم دے رہے ہیں۔ ان کو بھی اور ان کو بھی کیا مطلب؟ یہ جو دنیا کے خریدار ہیں ان کو بھی دنیا مل رہی ہے، اور جو آخرت کے خریدار ہیں ان کو بھی دنیا مل رہی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو آخرت کی طلب میں لگ جائے اللہ اسے ساری دنیا چھین لے، وہ بھی اپنی قسمت کا کھاتے ہیں، وہ بھی اپنی تقدیر کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ بھی اپنی تقدیر کی محرومیاں بھگتتا ہے، اور جو تقدیر میں اس کی مشکلات لکھی ہوتی ہیں وہ بھگتتا ہے۔ دیکھیے، آنا تو ہے زندگی کے اندر، ان چیزوں کو، خوشیوں کو اور غموں کو آنا تو ہے۔ تکلیفیں جو لکھ دی ہیں اللہ نے آئیں گی ضرور، ابھی ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان مشکلات کو اللہ کی راہ میں برداشت کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو دنیا کے راستے میں برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں فلاں خاتون ریلیجس ہو گئی تو دیکھو گھروں میں کتنے جھگڑے پڑ گئے، یا کہتے ہیں دیکھو فلاں کو ڈیوورس ہو گئی۔ تو آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ جتنی طلاقیں دنیا میں ہوتی ہیں کیا وہ سب دین کے نام پر ہوتی ہیں؟ دین کی وجہ سے تو الیزبتھ ٹیلر پر ڈیوورس نہ ہوتی، اگر پردہ ہی وجہ ہے طلاقوں کی تو۔ لیکن چونکہ ہم ستیلوں کا سا سلوک کرتے ہیں نا دین کے ساتھ، ہم جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل کو کہ دیکھو ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم کیسے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہم ایسے ریش ڈیسیشنز نہیں لیتے، ہم نہیں دین پر اتنا عمل کرتے کہ ہماری دنیا بگڑ جائے۔ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کسی کی ناراضگی وہ آنی ہی آنی تھی، وہ تو بہت خوش قسمتی ہے کہ دین کے راستے میں آ گئی، آنی تو تھی، دنیا کے راستے میں آتی۔ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں دنیا کی باتوں پر، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جیسے دو لوگ ہیں، دونوں کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، دو گودام تھے، دو گودام جل گئے، سارا سامان جل گیا، ایک جو تھا اس کا مال انشورڈ تھا، نقصان ہو کر بھی نقصان نہ ہوا، کمپنسیٹ ہو جائے گا، دوسرا جو تھا اس کا مال انشورڈ نہیں تھا، اس کا ہے خسارہ۔ تو مومن اس انشورڈ انسان کی طرح ہوتا ہے، اس کا نقصان کمپنسیٹ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور دوسرا کیسا ہے؟ جس نے صرف دنیا کی خاطر کیا، اس کا دنیا میں بھی نقصان ہوا اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کا اللہ کے ہاں کوئی اجر بھی نہ ملا۔ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں۔ مگر دیکھ لو، دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں تو اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کی قسمت میں اللہ نے خوشیاں لکھ دی ہیں، ریشم لکھ دیا ہے، آرام دہ بستر، آرام دہ گھر لکھ دیا ہے، اور مرغیاں اور قورمے بریانیاں لکھ دی ہیں، کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ نہیں چاہیں گی فورسفلی آپ کھائیں گی، آپ نہیں چاہیں گی آپ فورسفلی پہنیں گی، اس لیے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اور جو نہیں لکھا چاہے ہم کھپ جائیں اس کے پیچھے نہیں ملے گا۔ تو دین والوں کے پاس اگر دنیا آپ دیکھیں تو پریشان مت ہوا کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بھی پھر ایک اور یہ عجیب ذہنیت ڈیولپ ہو گئی ہے، ہم نے اس دن بھی بات کی تھی نا کہ زینت کو ہم اسلام کے ساتھ اٹیچ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کسی کے پاس گاڑیاں دیکھ لیں، زیور دیکھ لیں، کپڑا دیکھ لیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوتا، لیکن تصور کریں کہ جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں، امام ہیں، وہ اگر کسی خوبصورت سی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہے ہوں تو ہم کہیں گے یہ دیکھا مولویوں کو کیا ہو گیا، گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے۔ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ دین والوں کو تو کھاتا پیتا دیکھ ہی نہیں سکتے، چاہتے ہیں کہ بس یہ جوتیاں پٹخاتے پھریں یہاں سے وہاں۔ کیوں پٹخائیں جوتیاں؟ جو اللہ نے لکھا ہے قسمت میں اللہ دے گا۔ سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے، یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں دنیا میں، آخرت میں لیکن خالصتاً مومنین کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں تو کافر بائی دا وے حصہ بٹا رہے ہیں، مستحق نہیں ہے اس کے، وہ تو بائی دا وے ان کو مل رہا ہے، یہ چیزیں تو اصل میں ہیں ہی اللہ کے شکر گزار بندوں کے لیے۔ اب یہاں سے جو آیت نمبر 22 سے کچھ آیات آ رہی ہیں، اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ تورات کا قرآنک ورژن ہے، ٹین کمانڈمنٹس کا، احکام عشرہ کا قرآنی ورژن ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے. پہلی بات، شرک نہیں کرنا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تو دیکھ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. وقضى ربك الا تعبد الا اياه. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. سورہ نساء میں بھی ہم شرک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں. شرک کی کئی قسمیں ہیں، یہاں تو موقع نہیں ہے کہ ہم بہت تفصیل سے بات کریں. باہر سٹال پہ آپ کو شرک نام کا کیسٹ مل جائے گا، وہ آپ چاہیں تو سن سکتی ہیں. دوسری بات، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اس پر بھی کیسٹ موجود ہے، والدین اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک. فوراً اللہ کے حق کے بعد والدین کا ذکر آ گیا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، فلا تقل لہما افن، ان کو اف بھی مت کہنا. اف کہنے سے، اگر چراغ آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اف کہیں گی، چراغ بجھ جائے گا. تو جب اولاد اف کہتی ہے تو ماں باپ کا دل بھی بجھ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اف سے چھوٹا بھی کوئی کلمہ ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالی منع فرما دیتا. اف ایک لفظ ہے چھوٹا سا، پورا رویہ، پورا ایٹیٹیوڈ اس کے اندر آ گیا ہے. یعنی ماں باپ سے معاملہ کرتے ہوئے حقارت نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، چیکینس نہ ہو، انسولنس نہ ہو اس کے اندر، نہ زبان سے ہو نہ باڈی لینگویج سے ہو. سر جھٹک کر، کندھے اچکا کر، فیسز بنا کر، یہ والدین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انتہائی ادب کے ساتھ. اف بھی مت کہنا. ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا مت. وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرنا. والدین ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا تو احترام کیا جاتا ہے، ٹالریٹ نہیں کرتے، کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے. کریم بات میں ایک تو یہ بھی آ گئی کہ جب وہ کوئی ایسی بات کہیں جو تمہیں ناگوار ہو تو سختی کے ساتھ، درشتگی کے ساتھ، ترکی بترکی جواب مت دینا ان کو. اگر وہ تمہارا کوئی عیب نکالیں تو یہ مت کہنا کہ آپ بھی تو ایسی کرتی ہیں. یا اگر وہ تم کو آج دین کی بات بتائیں تو یہ مت کہنا کہ خود تو آپ نے سب کر لیا. قل لہما قولا کریما، اچھی بات کرنا. کریم بات کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ ماں باپ سے ایسی بات کی جائے کہ ماں باپ خوش ہو جائیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اولاد ان کو یاد دلائے کہ یاد ہے امی آپ نے فلاں میرے لیے فراک خریدی تھی، ابا یاد ہے آپ میرے لیے فلاں بیگ لے کر آئے تھے، کتنا اچھا تھا، آپ نے ہمارا یوں خیال کیا تھا. ماں باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو کہ آج ہم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں بلکہ ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ایک طرح سے ہو گئے ہیں، یا فائنینشلی، یا ایموشنلی، یا جذباتی طور پہ، یا جسمانی طور پہ، تو آج یہ اولاد ہمارے احسانات کیسے یاد کر رہی ہے. دل ماں باپ کا پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے. تو بڑھاپے میں ماں باپ سے شکوے کرنا کہ آپ نے مجھے نگلیکٹ کیا تھا بچپن میں، آپ نے تو یہ کیا تھا میرے ساتھ اور یوں کیا تھا میرے ساتھ، اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہو سکتی. جیسے کسان ہو جو کہ ہرا بھرا کھیت لگائے اور اس کھیت سے اس کو خود کوئی فائدہ ہی نہ ہو. تو یہ اولاد بھی تو بڑی محنت سے پلتی ہے، بڑی محنت سے پیدا ہوتی ہے. اب اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا دل خوش کر دے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور جھک کر ان کے ساتھ رہو، بہت نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے، آپ نے فرمایا وہ دونوں تمہاری جنت ہیں اور دوزخ ہیں. نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے اور حج کرو گے، زکات دو گے اور ساری دنیا کے ساتھ چیریٹی کرو گے اور ماں باپ سے جھڑک کر بات کرو گے، روڈلی بات کرو گے، جنت میں نہیں جا سکتے. دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل سکتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے سب کچھ مل سکتا ہے، پوزیشن، پریسٹیج، پاور، جنت کبھی نہیں مل سکتی ماں باپ کو چھوڑ کے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. کیسے ہماری تربیت کی تھی ماں باپ نے، کیسے ہماری برائیاں ہم سے دور کی تھیں، کیسی شفقت اور عنایت ہم پر کی تھی. اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے تھے، اپنے منہ میں نوالہ نہیں ڈال سکتے تھے، کیسے ماں باپ نے ہمارا خیال کیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو بھی ان پر اسی طرح رحم فرما۔ ہمارا کام ماں باپ کا خیال کرنا ہے، ہم ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتے، تربیت کی ذمہ داری اپنے سر مت لیجیے گا، یہ مت آپ چاہیے گا کہ ہم اپنے ماں باپ کو درست کر دیں، اس لیے کہ تربیت کرنے کے لیے پھر اتھارٹی ضروری ہے، اور اتھارٹی کے لیے پھر ڈانٹ ڈپٹ کا اختیار بھی ضروری ہے۔ ماں باپ کے پاس تو اختیار ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں بچوں کو، بچوں کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ماں باپ سے ڈپٹ کر بات کریں۔ تو صرف آپ دعا کریں کہ اللہ جو کمی کوتاہی ان کے اندر ہے یہ میں نہیں دور کر سکتی، اللہ تو رحم فرما، تو ان کی تربیت کر دے جیسے انہوں نے میری کی تھی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم صالح بن کر رہو گے تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبع ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ وآذ القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحمان کے مادے سے نکال کر اس کو رحم کا نام دیا ہے، بس جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر لمبی ہو تو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتوں کو جوڑے۔ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دے دو۔ ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی سے روکا گیا ہے۔ دیکھیے اسلام میں آسائش کی بھی اجازت ہے کہ آپ اپنے لیے کمفرٹ تلاش کرنا چاہیں، خریدنا چاہیں، بالکل اجازت ہے آسائش کی، آرائش کی بھی اجازت ہے، ڈیکوریٹ کرنا چاہتی ہیں کیجئے، کوئی حرج نہیں۔ جس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ ہے نمائش، فلانٹ کرنا، جو آج کل کا سلوگن ہم سنتے ہیں کہ اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ، نہیں، اس فلانٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پیسہ اس لیے خرچ کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں ہوتا پھر یہ ہے کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو ان کا حق بھی نہیں دے سکتے، اور طبقاتی تقسیم بھی بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، امیروں اور غریبوں کے اندر فرق بہت ہوتا ہے اور ان کے رہنے سہنے میں بہت فرق ہو جاتا ہے، تو غریبوں کے دل میں پھر امیروں کے لیے کوئی محبت ہمدردی نہیں رہتی، جب ان کو موقع ملتا ہے ان کو لوٹ لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، ڈاکے ڈال دیتے ہیں، ان کے گھروں پر قتل بھی کر دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نوکر پہلے جیسے نہیں رہے، وفادار نہیں ہے، مالک کا گلا کاٹ دیتے ہیں، فرق یہی ہے، تبذیر کا پرابلم ہے، چونکہ مالک دکھاوا اتنا کرتے ہیں تو نوکروں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، اور وہ جب 100 روپے یا 200 روپے مانگنے آتے ہیں تو ان کو نہیں دیے جاتے۔ تو یہاں پہ خاص ذکر آ رہا ہے دولت کے دکھاوے کا، فضول خرچی کا۔ خیر، دولت کے علاوہ اور چیزوں میں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، وقت کی بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، جذبات کی بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے، الفاظ کی اسپیچ میں فضول خرچی بھی ہو سکتی ہے، ایگزیجریٹڈ اسپیچ، میلو ڈرامیٹک انداز اختیار کرنا۔ اور یہ بھی آج اپنے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اقسام کی فضول خرچیاں موجود ہیں۔ بات کرنے میں ہم ایگزیجریٹ کرتے ہیں، جذبات میں ہم میلو ڈرامیٹک ہو گئے ہیں، ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہیں بات چیت کرنے کا، اور وقت کا اور پیسے کا تو زیان ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر ان حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے خود امیدوار ہو، تم کو اللہ کی رحمت یعنی ملی نہیں ہے، مراد ہے کہ تمہارے اپنے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو ان کو نرم جواب دے دو، یعنی کہ دھتکارو نہیں، جھڑکو نہیں کسی کو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھ اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دے کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جا، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، فضول خرچی کی۔ جب فضول خرچی اتنی کی تو اب اپنی اولاد بھی کھلنے لگ گئی، اپنی ذات اتنی اہم ہو گئی کہ صرف خود ہی کو سجانے میں، سنوارنے میں، کھلانے میں، پلانے میں، اپنی ہی ویکیشنز پر سارا پیسہ لگانا چاہا۔ اب یہ بھی نہیں اچھا لگتا کہ کوئی اور تو کوئی اور، مسافر اور رشتہ دار تو دور کی بات ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، دراصل ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ یہاں پر قتل اولاد کی بات کی جا رہی ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا، ان کو بھی کچھ نہ دیا، سارا پیسہ اپنے اوپر خرچ کر لیا۔ اس میں چین تو ویسے بھی اٹھے گا، دیکھیں چین تو اٹھ رہا ہے دنیا میں ان چیزوں کی وجہ سے، جو آخرت کا نقصان ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، دنیا کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، لا یدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب معاملہ خود غرضی کا اتنا بڑھا کہ اولاد تک نوبت آ گئی، اولاد کو بھی قتل کرنے لگ گئے۔ اب وہ قتل کیسے ہے؟ پہلے زمانے میں تو کوئی اور طریقے نہیں تھے، تو پیدا ہونے کے بعد اولاد کو مار ڈالا جاتا تھا، اب بہت سے اور طریقے آ گئے ہیں۔ آج دنیا میں 172 ممالک میں ابارشن لیگلائز کر دیا گیا ہے، ابارٹ کر سکتے ہیں۔ اور کبھی اگر آپ نے ابارشن کا میتھڈ دیکھا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس قدر تکلیف دے وہ، کتنا غیر انسانی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ سیکس سلیکٹو ابارشن، ہم نے کل بھی ان پر بات کی تھی کہ فیمیل انفینٹیسائڈ کا یہ ایک اور طریقہ ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ لڑکی ہے تو اس کو ابارٹ کروا دیتے ہیں۔ 50 ملین ابارشن دنیا میں ہر سال ہوتے ہیں، اور یہ ان کے علاوہ ہیں جو کل آپ کو فگر بتایا تھا، جو لڑکیوں کے فیٹس ابارٹ کرائے گئے ہیں۔ فرمایا، تم کھانے پینے کے اور پیسے کے ڈر سے یہ کام مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ عام طور پہ آج جو فیملی پلاننگ کی مہم ہے، اس میں جو بات سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ بچے کم خوشحال گھرانا، جتنے کم بچے ہوں گے اتنا زیادہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا۔ ایک فیلسی ہے نا، بالکل غلط بات ہے جو کہ ہم کو بتائی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے یہ ہیں کہ کھانا دنیا میں کم ہو رہا ہے۔ ٹی وی پہ کوئی خاتون بیٹھی تھی، فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہی تھیں، وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں گاؤں گئی اور میں نے وہاں پر سمجھایا عورتوں کو کہ بیوی دیکھو یہ ایک روٹی ہے، اگر تمہارے دو بچے ہوں گے تم روٹی کے دو ٹکڑے کرو گی، اور اگر تمہارے چار بچے ہوں گے تو روٹی کے چار ٹکڑے کرو گی۔ کہ تو آٹھ، یہ قرآن سے دوری ہے نا۔ یہ کیوں سوچا کہ ایک ہی روٹی کے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں گے؟ یہ کیوں نہ سوچا کہ اللہ روٹیاں بھی تو بڑھا سکتا ہے، کیوں نہیں بڑھا سکتا؟ اس میں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ چائلڈ لیس کپل سب سے زیادہ پیسے والے ہوں، اور جن کے 8-10 بچے ہیں وہ تو مارے مارے در در پھرتے ہوں۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، کم پیسے کے ساتھ کم بچے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بچوں کے ساتھ زیادہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو یہ جو آج کل سلوگن ہے کہ کھانا کم ہو رہا ہے لہذا بچے کم ہونے چاہیے، یہ نظریہ دراصل 19th century سے اس کا آغاز ہوا۔ ایک شخص تھا میلتھیوز، میلتھیوز نے نظریہ پیش کیا کہ دنیا کی آبادی ایکسپوننشل ریٹ سے بڑھ رہی ہے۔ ایکسپوننشل ریٹ سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ 4+4 8 نہیں بلکہ 16، اس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اور اگلی نسل تک کھانا پینا ناپید ہو جائے گا، کھانا بڑھ نہیں رہا، لوگ بہت بڑھ رہے ہیں۔ یہ میلتھیوز نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، ہم تم کو بھی دیں گے، ہم ان کو بھی دیں گے۔ اب میلتھیوز کو گئے ہوئے دنیا سے تقریباً 1.5 صدی گزر چکی ہے، ہم ذرا آج دیکھ لیں کہ کس کی بات سچی نکلی، میلتھیوز کی یا اللہ کی۔ پتہ یہ چلا کہ جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی دنیا کی، اس سے زیادہ تیزی سے کھانے کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ جانوروں میں آج پینڈا ہے یا سنو لیپرڈ ہے، یہ تو ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، لیکن مرغی یا بکری یا گائے یہ ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کبھی اپنے نانیوں دادیوں سے قصے سونے کے ایک زمانہ تھا جب ایک مرغی نام کا جانور پایا جاتا تھا اور ہم اس کی بریانی پکاتے تھے اور ہم کہیں کہ اچھا مرغی کیا ہوتی ہے، بلکہ جتنی ہم جانتے ہیں کہ آج ہم گوشت اور بریانی کھاتے ہیں تو ہمارے تو آبا و اجداد نے اتنا نہیں اچھا مرغن کھانا کھایا تھا۔ تو یہ چیزیں ان کی پروڈکشن میں اضافہ ہو گیا جو انسان کھاتے ہیں جن جانوروں کو۔ پچھلے 60 سال سے کھانے کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ بھٹا، گندم چاول کی ییلڈ میں خود بخود اضافہ ہو گیا اور جینیٹک انجینئرنگ کے ذریعے سے جو اضافہ کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ذرا بہتر انتظام اور ذرا بہتر پانی کی فراہمی سے اس وقت 80 بلین لوگوں کے لیے کھانا فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کے اپنے سٹیٹسٹکس ہیں، اپنے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ یورپ میں اور امریکہ میں لاکھوں ایکڑ زمین ابھی ایسے ہی چھوڑ دی گئی ہے، اس پہ کلٹیویشن نہیں کی ہے انہوں نے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ساری اپنی زمین کلٹیویٹ کر لی تو فوڈ پرائسز گر جائیں گی۔ تو اپنے کسانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر وہ ان کو کلٹیویٹ نہیں کرتے۔ ہر سال ڈھیروں ڈھیر مکھن، پنیر، دودھ سمندروں میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پرائس نہ گرنے پائے۔ تو یہ دراصل انسانوں کی بنائی ہوئی غیر منصفانہ تقسیم ہے، اس لیے کہ فوڈ کو پولیٹیکل ویپن، ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ آج دنیا کی ترقی یافتہ قومیں استعمال کر رہی ہیں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ کھانا کم نہیں ہے، تقسیم غیر منصفانہ ہے۔ اس تقسیم پر ہی تو ہم خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، اور انسانوں نے خلافت کا منصب، اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی تو اللہ کو جواب دیں گے اس چیز کا۔ آج تو ہم صرف 6 بلین ہیں اور یہ خود کہتے کہ 80 بلین کے لیے کھانا ابھی پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، کچھ کمی نہیں ہے کھانے کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کل زمین کی قوت پیداوار کو ہارنس کر لیا جائے تو کتنوں کو کھلا سکتی ہے یہ زمین؟ 1000 بلین انسانوں کو۔ نحنو نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تم کو بھی رزق دیں گے، تو ان کو قتل مت کرو۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کیا صورتحال ہے دنیا کی اس وقت والدین اولڈ ہومز میں؟ اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچہ یتیم خانے میں ہو، ہم کیا کہیں گے ان والدین کو کہ کتنے بے حس ہیں؟ اور اولاد کے ہوتے ہوئے والدین اولڈ ہومز میں ہونا، یہ کیسی بات ہے؟ اپنی اولاد کا خیال تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بچوں کو کھلانا پلانا، یہ تو ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے یہ۔ لیکن جو بات ہمیں ممیز کرتی ہے جانوروں سے وہ والدین کا خیال ہے۔ جانور والدین کا خیال نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں، اور جب انسان اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کے گھروں سے نکال کر باہر پھینک دیں تو ان میں اور جانوروں کے اندر کیا فرق ہوا؟ تب دنیا کا یہ حال ہے، والدین اولڈ ہومز کے اندر ہیں اور اولاد ہے نہیں، اسراف ہے، تبذیر ہے، ذاتوں کو سجایا جا رہا ہے، اپنے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، اور جب بہت پیسہ بچتا ہے تو پھر اپنی آنکھ، ناک، کان بھی تبدیل کرانے لگ جاتے ہیں۔ لازمن نتیجہ نکلے گا زنا، ڈومینو افیکٹ ہے، آپ دیکھ لیں، ایک چیز کو چھوڑیں گے وہ ڈومینو افیکٹ کی طرح ایک ایک چیز جو ہے وہ گرتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت پھٹکنا، ولا تفعلوا الزنا، نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا، کہا اس کے پاس بھی مت جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ کتنا بھی حسین ٹائٹل لگا دو اس کے اوپر، لیونگ ٹوگیدر کہہ دو، لو بانڈ کہہ دو، ناجائز بچوں کو فلاور چلڈرن کہہ دو، لو چائلڈ کہہ دو، کہا کہ وساء سبیلا، بہت برا راستہ ہے، مت کرنا یہ کام۔ اب جب اتنا برا راستہ ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والا ہے، تو اسلام نے پھر اس تباہی بربادی سے بچانے کے لیے اس زنا کے راستے کو دور دور تک بند کر دیا، دور دور تک اس پر پہرے لگا دیے ہیں۔ اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے، کیوریٹیو بات میں ہوتا ہے، پریونشن اسلام چاہتا ہے کہ وہ کام ہونے ہی نہ پائے۔ کہیں گہری کھائی ہوتی ہے یا کھڈ ہوتا ہے تو دور دور نشان لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی اس حد سے آگے مت جائیے، ہو سکتا ہے آپ کا پاؤں پھسلے اور آپ گر جائیں۔ اسلام نے بھی دور دور تک جو بھی راستہ زنا کی طرف لے کر جانے والا ہے، اسلام نے ان تمام راستوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ پہلے کھڈ میں گر جائیں تو پھر نیچے ایمبولنس کھڑی ہو یا اسپتال بنے ہوں پھر ان کا علاج کیا جائے۔ جتنی ہمیں حیرت انگیز اور انوکھی یہ بات لگے گی، ویسی ہی حیرت انگیز اور انوکھی آج کی دنیا میں یہ صورت حال ہے۔ راستے کو نہیں روکتے، لیکن زنا کے نتیجے میں جو بروکن ہومز ہیں، جو نفسیاتی مسائل ہیں، جو ذہنی پرابلمز ہیں، جو لونلی کراؤڈز ہیں، اور جو جرائم میں اضافہ ہے، اس کا ہم حل تلاش کرتے رہتے ہیں، روٹ کاز کو نہیں دیکھتے کہ پہلے اس کو روک دیا جائے۔ مرد میں اور عورت میں فطری کشش موجود ہے اور یہ مطلوب ہے، اس کے بغیر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، آگے نسل نہیں پیدا ہوگی، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، کمپلیمنٹری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشش پر پابندی نہیں لگائی، یہ نیچرل ہے، لیکن صحیح طریقہ بتا دیا کہ نکاح کرو، عین عبادت ہے. النکاح من سنتی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے. اللہ کا نام لے کر یہ مقدس بندھن باندھو. اب جو کام نکاح کے بعد کیا جاتا ہے اگر بغیر نکاح کے ہو تو وہ زنا ہو جاتا ہے, illicit relation. آج دنیا کا مسئلہ یہی ہے, زنا. آپ دیکھ لیں جتنے جرائم ہوتے ہیں میجورٹی ان میں سے سیکس ریلیٹڈ ہیں, جبکہ وہ لیونگ ٹوگیدر کو ایڈلٹری کو جرم سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہاں ریپ اگر ہے تو اس کو جرم سمجھتے ہیں, لیکن لیونگ ٹوگیدر ان کے ہاں جرم نہیں ہے, جو کہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے جس کو زنا کہا گیا ہے. اسلام کا اہم ہدف ایلیمینیشن آف ایڈلٹری ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر کبھی معاشرے میں سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, انسانوں کی فلاح نہیں ہو سکتی. تو اسلام چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے, معاشرے میں ایسا نظام ہو کہ اس میں نکاح آسان ہو اور زنا بہت مشکل ہو, الا یہ کہ اکا دکا واقعہ کوئی پیرافری کے اوپر ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں. اس کے لیے بھرپور انتظام کر دیا, کہہ دیا کہ قریب بھی مت جانا. سب سے بڑا نقصان زنا کا خاندان کے ادارے کو ہوتا ہے, شوہر بیوی کے تعلق کو نقصان پہنچتا ہے. اگر زنا کی کثرت ہو جائے تو حیا اٹھ جاتی ہے معاشرے سے. تو لہذا اسلام نے حیا کی صفت پر بہت زور دیا ہے, اور صرف حیا عورتوں کے لیے نہیں ہے, مردوں کے لیے بھی حیا انتہائی پسندیدہ صفت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری دوشیزہ سے زیادہ با حیا تھے. تو لہذا فرما دیے کہ اس کے پاس بھی مت پھٹکنا, زنا کے پاس مت جانا, بہت بری چیز ہے. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ, اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو تو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے, بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے, اس کی مدد کی جائے گی. قتل کے اندر مرڈر تو ہے ہی, ہم سمجھتے ہی ہیں, خودکشی کی بھی اجازت نہیں ہے, سوسائڈ کی. اسی طرح مرسی کلنگ کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہے تو اس پر ترس کھا کر اس کو مرنے میں مدد دی جائے, اسسٹڈ سوسائڈ جس کو کہ آج کل یوتھنیسیا کہا جاتا ہے, اس کی قطعاً اسلام میں اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے, قدرتی طور پر موت آئے تو وہ مرے گا, اس طرح خودکشی نہیں کروائی جا سکتی کسی دوسرے انسان کو, یہ بھی قتل ہی کی کیٹیگری میں بات چلی جائے گی. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده, مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر, اس سے دل میں نرمی آئے گی. بہت سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی ادارے کھلے ہوئے ہیں, ایس او ایس ولیجز ہیں, کاشان اطفال ہے اور بہت سارے ہیں, جہاں پر لوگ اپنی ذاتی طور پہ یتیموں کی اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں. جس کے پاس ہم میں سے ٹائم ہے تو وہ ضرور جا کر ان کو جوائن کرے, پیسے کی وہاں کمی نہیں ہے, ان کو والنٹیئرز چاہیے. تو اپنے معاشرے کے یتیموں کو دیکھنا ہی تو ہمارا کام ہے نا, ہماری ذمہ داری ہے, ہم سے پوچھا جائے گا. یہ خالی اتنا کہتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ ہمیں کتنا ٹائم دے سکتی ہیں, ہفتے میں کتنا دے سکتی ہیں, مہینے میں کتنا دے سکتی ہیں. تو جو ہم میں سے اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں, ملا ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, کنوینس کا پرابلم نہیں ہے, وقت کا پرابلم نہیں ہے, گھر میں نوکر ہیں, سب ہیں, تو ضرور اس کام کے اندر, سوشل ورک کے اندر انسان حصہ لے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, عہد کی پابندی کرو, بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, یقیناً آنکھ کان اور دل سب ہی کی باس پرس ہونی ہے. خاص طور پہ سماعت اور بصارت اور انٹلیکٹ کی بات کی گئی ہے. فؤاد دراصل دل ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے, لیکن فؤاد کو یوں سمجھیں کہ انسان کی وہ فیکلٹی جو کہ مختلف چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے, اس کو انالائز کرتی ہے, پروسیس کرتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کوئی انفرنس کر لیتی ہے, اس سے کوئی نتیجہ برآمد کر لیتی ہے, جو کہ ہماری انٹلیکٹ ہے نا, ہماری ذہانت. تو فواد دراصل ذہانت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، انٹیلیجنس کے لیے، کہ تمہاری ذہانت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، تمہارے آئی کیو کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، جس کا جتنا ہائی آئی کیو اتنا سخت اس کا امتحان ہے۔ ان تین چیزوں کا ذکر ہے کہ اولائکا کانان ہو مسئولہ، ان کے بارے میں تو ضرور پوچھا جائے گا۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر یہ چیزیں ہماری اپنی ذاتی ہوتی تو کوئی ہم سے پوچھ نہ سکتا۔ میری آنکھ، میرا کان، جو مرضی میں دیکھوں، جو مرضی میں سنوں، جو اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ یہ میری چیز ہے، وہ آخرت کے حساب سے غافل ہوگا، اس کو خیال ہی نہیں آئے گا کہ وہ مسئول ہے۔ ہی ول بی کوشچنڈ، یاد نہیں رہے گا اس کو، مس یوز کرے گا چیزوں کو۔ جس کو یہ یاد رہ گیا کہ یہ امانت ہیں، اب وہ سوچ سمجھ کے ان کو استعمال کرے گا۔ سماعت، کان ہمارا، یہ دیکھیں ہمارا منہ بھی تو ہے، اسی طرح ہماری آنکھیں بھی ہیں، اسی طرح ہمارے کان بھی ہیں، یہ ہولز ہیں نا۔ یہ جو منہ ہے ہمارا، اس میں جو کچھ ہم ڈالتے ہیں یہ ہمارے جسم کو فیڈ کرتا ہے، ہمارے جسم کی صحت کا انحصار اس پر ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں اور جو ہمارے کان ہیں، یہ ہماری روح کو جا کر غذا پہنچاتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، ہماری روح کی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہیلدی روح اگر ہمیں چاہیے، ہمیں ہیلدی فوڈ اس کو کھلانا پلانا ہوگا اپنی روح کو۔ کان ہمارے فنل کی طرح ہیں، دیکھیں آپ، بالکل بات اس میں سے جاتی ہے۔ جو ہمارے کان سنیں گے وہی ہماری زبانیں بولیں گی، یہ ان پٹ ہے نا۔ ان پٹ جیسا ہوگا ویسا ہی آؤٹ پٹ ہوگا۔ دماغ کا، برین کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے انفارمیشن کو اور آؤٹ پٹ آ جاتا ہے ہمارا، بالکل جیسے کہ کیسٹ پلیئرز ہوتے ہیں، جو انہوں نے سنا ہے کیسٹ نے وہی وہ آگے بیان کر دے گا۔ اگر ہم غیبت سنتے رہیں گے، جھوٹ سنتے رہیں گے، فحش سنتے رہیں گے، ہماری زبانوں سے جھوٹ، غیبت، فحش، اسکینڈل یہی نکلے گا۔ اگر ہم قرآن سنتے رہیں گے، حدیث سنتے رہیں گے، پاک کلام سنتے رہیں گے، ہمارا موضوع یہی ہو جائے گا، ہماری باتیں یہی ہو جائیں گی۔ اسی طرح آنکھیں کیا ہیں؟ آنکھیں کیمرے کی طرح ہیں، جو کیمرہ فوٹو کھینچ لے، تو یہ آنکھیں بھی ہماری بالکل اسی طرح سے ہیں۔ یہ تصویریں ہیں جو کہ ہمارے دماغ تک پہنچا دیتی ہیں، اور جس طرح کی آوازوں میں، جس طرح کی تصویروں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، وہی تو ہمارا ماحول ہے، ہمارا انوائرمنٹ ہے، وہی ہمارا سوشل سرکل ہے۔ یہ ہماری سوچ پر اثر ڈالتا ہے، اسی سے ہماری شخصیت بنتی ہے، اور پھر ہم ویسا ہی عمل کرتے ہیں، آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے۔ جو کہ فرمایا تھا نا کہ اقرا کتابک، وہی دے دیا جائے گا قیامت کے دن، ہارڈ کاپی نکال کر ہمیں دے دی جائے گی کہ پڑھ لو اپنی کتاب آج، یہ کچھ تم نے فیڈ کیا تھا اپنے آپ کو، یہ نکلا ہے اس میں سے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے، پہلے تو بولنے کی بات کی، اب ایک باڈی لینگویج جس کو کہ ہم کہتے ہیں، جس طرح انسان اپنے آپ کو کیری کرتا ہے، جیسے اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، جس طرح چلتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اپنے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ان کے چلنے میں، بیٹھنے میں، گردن رکھنے کے انداز میں، ہر چیز سے آپ کو پتا چلے گا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور جس کے اندر توازو ہے، توازو جھلکتی ہے، منہ سے نہیں کہنا پڑتا، خود پتا چل جاتا ہے کہ اس کے اندر ماڈیسٹی ہے۔ تکبر ہوتا اسی کے اندر ہے جس کا ذہن بہت چھوٹا ہو۔ جب چھوٹا سا تاریک سا ذہن ہوتا ہے، نیرو مائنڈیڈ انسان ہوتا ہے، تو اپنی ذات بہت بڑی لگتی ہے۔ اب جس کا ذہن کشادہ ہے، لبرل ہے، براڈ مائنڈیڈ ہے، اور براڈ مائنڈیڈنس تو آ نہیں سکتی جب تک انسان قرآن نہ پڑھے۔ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ تو رہتا ہی نیرو مائنڈیڈ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہی براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے۔ تو جتنا جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے انسان، اتنا اتنا جھکتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اتنی بڑی ذات نظر آ جاتی ہے نا اپنے رب کی، اتنا چھوٹا سا ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے۔ بگ آئی ایم اللہ جو ہے، انسان کیا ہے؟ بہت چھوٹا۔ انائے کبیر اللہ کی، اس کے آگے انائے صغیر جھک جاتی ہے انسان کی، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو عاجزی آتی ہے چاہے دنیا کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہو۔ کلو زاد کا کانا سیئہ عند ربک مکروہا، ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ آخر میں پھر شرک سے بچنے کو کہا گیا۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا بیٹھ، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تو تم کو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ یہاں پر وہ موضوع ختم ہوا جو کہ تورات کے سمجھیے کہ احکام اشرا کا قرآنک ورژن ہے۔ انسانیت کی بقا کا، انسانیت کی تحفظ کا دار و مدار انہی پر ہے۔ یہ بیسک ہیومن ویلیوز ہیں جو بتا دی گئی ہیں، یہاں پر مورل ایتھکس ہیں جو بتا دیے گئے ہیں۔ آج کیوں اتنی شکایت ہے ماں باپ کو اور ٹیچرز کو اور سب کو، اسٹوڈنٹ سے اور نئی نسل سے، کہ بےمان ہیں اور بدتمیز ہیں اور کامچور اور کاہل ہیں اور چیٹ کر لیتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن تو دی، ہم نے ایتھکس نہیں سکھائے ان کو۔ جب ایتھکس نہیں سکھائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ کن کن چیزوں کو اسلامی معاشرے میں پروان چڑھانا چاہیے بتا دیا گیا، ڈوز بتا دیے۔ کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، ایلیمینیٹ کرنا ہے، مٹا دینا ہے بتا دیا گیا، ڈونٹس بھی بتا دیے۔ جو معاشرہ ان پابندیوں کو قبول نہیں کرے گا وہاں پر جرائم عام ہوں گے، کرائمز عام ہوں گے، اس لیے کہ گناہ جرم تک لے جاتے ہیں انسان کو۔ کرائم فری سوسائٹی اس وقت تک بن نہیں سکتی جب تک کہ سن فری سوسائٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جب تک لوگوں کو گناہوں سے باز نہ رکھا جائے وہ جرائم سے باز نہیں آئیں گے۔ اور آپ کے سامنے تصویر ہے دنیا کی کہ دنیا کے ممالک ہیں، بہترین قانون وہاں پر ہے، بہترین پولیس وہاں پر ہے، بہترین عدالتیں ہیں، انصاف ہے، لیکن اس کے باوجود انسان وہاں پر مجرم بن رہے ہیں اور جرم کا نشانہ بھی بن رہے ہیں۔ جہاں شرک، والدین کی نافرمانی، اسراف، قتل اور زنا جیسے کبیرہ گناہ پائے جائیں گے وہاں لوگوں میں بے چینی، نفسیاتی الجھنیں ضرور پائی جائیں گی۔ بروکن ہومز، انسٹیبل ہیومن بینگز، ضرور ہوگا یہ سب کچھ۔ ایک اور چیز آپ دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، یہاں پر کسی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ سزاؤں کا ذکر بعد میں آئے گا، اسلام سزاؤں سے بات ہی نہیں شروع کرتا۔ اسلام تو پہلے مزاج بناتا ہے، پہچان کرواتا ہے کہ انسان اپنے منہ سے بولے کہ ہاں یہ چیزیں بری ہیں، خود احساس ہو، کوڑوں کے ڈر سے زنا نہ چھوڑے۔ زنا اس لیے چھوڑے کہ زنا انتہائی گھناونی، انتہائی ڈسٹرکٹیو چیز ہے، اس کا نقصان ہونا خود اس کو پتا چل جائے۔ اس سے بات شروع کی گئی، پہلے ذہنوں کو بنایا گیا۔ مسلمانوں کے ذہنوں نے ان تمام تعلیمات کو خوشی خوشی قبول کر لیا اور وہ خود منتظر تھے کہ کب قوانین بنائے جائیں تو ہم ان قوانین کو قبول کر لیں۔ ہمارے ہاں الٹی گنگا جب بہتی ہے کہ قانون پہلے بناتے ہیں اور ذہنوں کو تیار نہیں کیا گیا ہوتا تو وہ قوانین کاغذ پر لکھے جانے کے باوجود دلوں پہ، ذہنوں پہ اور زندگیوں پہ نہیں لکھے جاتے، لوگ نہیں قبول کرتے، لوپ ہولز نکالتے ہیں۔ اب بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں؟ لوگوں کے ذہن بنانے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار میڈیا ادا کر سکتا ہے۔ جیسے ایک زمانہ تھا جب یہ ناپ تول کا نظام چینج کیا جا رہا تھا، کئی مہینے پہلے ٹیلی ویژن پہ اور اخباروں کے اندر صرف اس کا انٹروڈکشن آتا رہا، تعارف کروایا جاتا رہا، اور اس کے بعد پھر جب نظام آیا لوگوں نے قبول کر لیا۔ آج آپ دیکھیے کہ انہوں نے اتنا زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ آپ پانی کو بوائل کر کے یا فلٹر کر پیجیے، کوئی سزا نہیں ہے اس کے اوپر۔ کوئی شخص اگر ان بوائل پانی پیتا ہے تو جیل میں نہیں ڈال دیا جاتا۔ اس کے باوجود مجھے بتائیے کہ ہم کیوں پانی بوائل کرتے ہیں، ہم کیوں فلٹر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں گندگی کا اور صفائی کا فرق پتا چل گیا ہے۔ ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم صفائی حاصل کریں، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم پانی بوائل کر پئیں تاکہ ہم بیمار نہ ہوں۔ تو یہ تزکیہ ہے ذہنوں کا جو ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہم خود برائیوں سے بچنا چاہیں اور ہم خود نیکیوں کی طرف چلنا چاہیں۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ایڈز ٹیلی ویژن پر دیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے ایک زمانے میں وہ نہیں ایڈ دکھایا کرتے تھے کہ ایک بچی کھڑی ہے سڑک پر اور کچھ بچے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھایا، دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اس طرح ہم دکھا سکتے ہیں کہ باپ بیٹی یا ایک خاندان جو ہے وہ سڑک پہ جا رہا ہے، اتنے میں وہ فلم کا نہایت واہیات قسم کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو کوشچن مارک ڈال دیں انسانوں کے ذہنوں میں، دیکھنے والوں کے ذہنوں میں، کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ اچھا ہے، کیا برا ہے۔ لیٹ دیم ڈیسائڈ، ان کو فیصلہ کرنے دیں، ان کے ذہن بنیں گے، اس کے بعد پھر جب آپ سزائیں یا قوانین بنائیں گے تو لوگ خوشی خوشی قبول کریں گے، لیکن ذہن سازی ضروری ہے اور اس میں میڈیا انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ جیسے آج ہمارا میڈیا زنا کو خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے اور لوگ زنا کو خوشنما سمجھنے لگ گئے، اسی طرح آج میڈیا زنا کا گھناؤنا پن دکھا سکتا ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیں گے، سمجھ جائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ ہی دور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پلٹ پلٹ کے آپ دیکھیے آیات آتی ہیں، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے، وہ مقصد نہ سمجھے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت، تعلیم دینا، اور جب تعلیم دی جاتی ہے تو ایک چیز کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اگلے کو سکھا دینا مقصد ہوتا ہے، دہرانے سے انسان سیکھ جاتے ہیں۔ ہدایت کو بھی آپ دیکھیے کہ ہدایت کے الگ الگ راستے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی طرح سے بات سمجھتا ہے، کسی کے دل پر اثر ہوتا ہے، کسی کی عقل پہ اثر ہوتا ہے، کوئی جذبات کی وجہ سے قرآن کو سمجھ جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سے طریقے استعمال کیے ہیں کہ کسی طرح یہ بات سمجھ لیں، لیکن جن کو نہیں سمجھنا، فرمایا وما یزیدہم الا نفورا، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ، دوسرے معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ کون سا یہ پردہ ہے؟ یہ پردہ دراصل بے توجہی کا پردہ ہے، لاپرواہی کا، انڈیفرنس کا۔ جس کو آخرت مطلوب نہیں، اس کو قرآن میں قطعاً دلچسپی ہو نہیں سکتی۔ کانفلکٹنگ کازز ہیں، ایک نے دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے، قرآن آخرت کو منزل بنا کر اور بات کرتا ہے، تو پھر ان کی تو ویو لینتھ نہیں ملتی قرآن سے، بالکل۔ اس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا، دو انسانوں کے لیے کیمسٹری ملنا، ان کی کیمسٹری نہیں ملتی قرآن سے، بالکل ہی نہیں ریلیٹ کر سکتے اس سے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ تو گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے اگر وہ قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھ جائیں، دل نہیں لگتا۔ اور جب انسان بور ہو رہا ہوتا ہے، دلچسپی نہیں ہوتی، تو سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اس لیے توجہ نہیں ہے، کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز کے اندر۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ وہ آ کر بیٹھا بھی کرتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں، تب بھی انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا تھا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں، یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، ان کو راستہ نہیں ملتا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اب اس میں آپ کو ان کا خوف محسوس ہو رہا ہے، ڈر ہے کہ ہاں یہ ہوگا، لیکن وشفل تھنکنگ کیا ہے کہ کاش کہ ایسا نہ ہو، کاش کہ یہ نہ ہو، بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہو۔ قرآن کا جواب آپ دیکھیں کس قدر ٹھہرا ہوا اور کیسا دو ٹوک جواب ہے، کہ جو ان کے خوف کو اجاگر کرے کہ ہاں تم کو زندہ ہونا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کون حجارتن او حدیدا، تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، یعنی پھر بھی تم کو اللہ اٹھائے گا۔ وہ ضرور پوچھیں گے، کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا؟ جب آپ نے کہو، وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ تم کہو، کیا عجب وہ وقت قریبی آ لگا ہو، جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ ابھی بھی ہم نے پڑھا تھا قولم میسورا، آسان بات کرو۔ یہاں پڑھ رہے ہیں کہ یقول اللتی ہی احسن، وہ بات کہیں جو سب سے بھلی ہو۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو بھلی بات کہنا مشکل نہیں، اصل امتحان ہوتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ کسی شخص کی تعریف مت کرو جب تک تم اس کو غصے کی حالت میں نہ دیکھ لو، انسان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے اس وقت۔ غصہ اور اس کے ساتھ بدزبانی، یہ انتہائی ڈسٹرکٹیو چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کے غلط انتخاب کی وجہ سے وہ بات بڑی ہو جاتی ہے۔ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ ایٹم بم وہ ہتھیار ہے جو کہ جنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو ایٹم بم سے جو شہر تباہ ہوتے ہیں وہ بھی بس جاتے ہیں، لیکن زبانوں سے جو دل تباہ ہوتے ہیں اور جو تباہی رشتوں میں پھیلتی ہے، بعض دفعہ وہ کبھی نہیں بچنے پاتے، کبھی نہیں جڑنے پاتے۔ تو غصے کی حالت میں تو انسان بالکل ہی نہ بولے، اور ویسے بھی جب بھی وہ اپسیٹ ہو یا کسی سے ناراض ہو یا کسی کی دشمنی ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرے، بات کہے اچھی کہے ورنہ خاموش رہے۔ اس عادت کو ڈالنے کی ہم کوشش کریں، جو زیادہ بولے گا ضرور ہی بہکے گا۔ اور ہمارے ہاں عجیب سٹینڈرڈ بن گیا ہے، جو جتنا زیادہ بے تکان بولتا ہے، ہر موضوع پر بولتا ہے، کسی کی غیبت، کسی کا مذاق، کسی پر طنز اور کسی پر تانا، ایسے لوگ ہمیں اچھے بہت لگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان کو فلاں کو تو ڈنر پہ ضرور بلائیں گے، بہت انٹرٹیننگ ہے، سارے مہمانوں کو خوش رکھیں گی جب تک میں کچن میں کام کروں۔ یہ نہ کریں، اتنا بولنا اچھا نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ انسان وہ بولے جو اس کے حق میں بہتر ہو، اور وہ نہ بولے جو کہ بلا وجہ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تم کو عذاب دے دے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی تھی۔ فضیلت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ نے لوگوں کو الگ الگ فضائل دیے ہیں، جس میں جو فضیلت ہو کھلے دل سے انسان مان لے، تسلیم کر لے، رشک نہ کرے، حسد نہ کرے۔ اپنے ہی لیے فائدہ ہے انسان کا، دوسرے کی فضیلت سے ہم بھی فائدہ پھر اٹھا سکیں گے۔ اگر کسی اور کی فضیلت کو دیکھ کر حسد کرتے رہیں یا جلتے کڑھتے رہیں یا احساس محرومی، احساس کمتری کا شکار ہوتے رہیں، تو ہم اپنے آپ کو نقصان ہی نقصان دے رہے ہیں۔ یہ تو عقل مندی کا بیہیویئر نہیں۔ جس میں جو فضیلت ہو کھل کر ایکنالج کریں، کہیں کہ ہاں اس کے اندر یہ چیز ہے، اللہ اس کو مبارک کرے، اور جس رب نے اس کو فضیلت دی ہے اس نے خود تو نہیں حاصل کر لی، اللہ نے دی ہے۔ جو رب اس کو دے سکتا ہے مجھ کو بھی تو دے سکتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے رب سے مانگوں۔ اس سے چھن جائے گا تو ضروری تو نہیں ہے کہ میرے لیے فائدہ مند ہو، کیا پتہ اس کے پاس رہے تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو فضیلت کا اچھی طرح اعتراف کر لینا چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہی ہٹا سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے تم کو دکھایا، مراد ہے معراج، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی ہی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اب یہاں پر پھر اشارہ کیا گیا معراج کی طرف۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ خواب میں کروائی گئی تھی، تو اگر خواب میں معراج کروائی گئی ہوتی تو وہ تو کوئی فتنے کا سبب نہ بنتی لوگوں کے لیے، کوئی کفار اس کا مذاق نہ اڑاتے۔ یہ جسمانی تجربہ تھا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ آپ روح اور جسم سمیت معراج کے سفر پر گئے تھے، اور جس طرح سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے جس شان سے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس سے اللہ کی بڑی شان ہے اس کے اندر کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری امیجنیشن میں نہیں آ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو قادر ہے، کر سکتا ہے۔ تو وہ چیز بہت بڑا فتنہ بن گئی کفار کے لیے۔ پھر زقوم کے درخت کا بھی جو ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ بھی ان کے لیے فتنہ بن گیا۔ خوب خوب ہنسے اور لوٹے اور مذاق اڑایا کہ لو ابھی تو ہم سے کہہ رہے تھے کہ جہنم میں آگ ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں درخت نکل رہا ہے۔ یہ ہے نا حجاب۔ کچھ لوگ مذاق اڑانے کے لیے، مین میخ نکالنے کے لیے، لوپ ہولز نکالنے کے لیے، تنقید کرنے کے لیے قرآن سنتے ہیں، اور کچھ ہدایت کے لیے سنتے ہیں۔ دونوں جو چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے۔ اب آگے آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو اسے مجھ پر فضیلت دے؟ اگر تو نے قیامت کے دن تک مہلت مجھ کو دی تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے شیطان کو، لیکن ہم یہ نہ کہیں کہ شیطان کو تو چھوڑ دیا ہم پر اور ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ نہیں، ایک شیطان ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے چار طرح سے ہماری مدد کی ہے۔ ایک تو فطرت میں اپنی پہچان، نیکی اور بدی کی پہچان رکھی ہے۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء بھیجے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتا ہے۔ سورہ حمیم السجدہ میں ہم پڑھیں گے یہ چیز کہ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں جو نیکی کے خیالات ہمارے دماغوں میں، ہمارے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ دوسرا الہام القا کرتے ہیں، نیکیوں کا رجحان ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا کس پر؟ سما والابصار والافئدہ کے اوپر، کہ ہم نے کیا سنا ہے، ہم نے کیا دیکھا ہے، اور ہم نے کیا اپنی سوچ اور اپنی کمپنی ڈیولپ کی ہے۔ اس کے حساب سے ہم یا تو نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یا ہم شیطان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو دی ہے اس کو اجازت، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، واستفزز لڑکھڑا دے ان کو، ہلا دے ان کو، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ کیا لگ رہا ہے؟ لگتا ہے کہ فوج کی فوج ہے جو کہ چڑھی چلی آ رہی ہے۔ اکیلا نہیں ہے شیطان، زبردست پلاننگ کر کے کام کرتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ اس پوری آرمی کے مقابلے میں ہم نے کیا اپنا دفاع، اپنا کیا ڈیفنس ہم نے تیار کیا ہوا ہے۔ اتنا کامیاب ہوا ہے شیطان کہ اس نے تو بھلا ہی دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اپنے وجود سے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ اور جب ہم دشمن سے غافل ہو گئے تو دفاع کی ضرورت بھی نہ سمجھی، ایسا اس نے اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیا ہے کہ قرآن جب یاد بھی ہمیں دلاتا ہے تو ہمیں وہ قرآن اچھا نہیں لگتا۔ یہ شیطان کی اسٹریٹجی، آپ دیکھیں اس کی کامیابی کو ہم خود جج کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا گیو دا ڈیول ہز ڈیو، تو جو شیطان کا ڈیو ہے وہ اس کو دیں۔ سوت کا بھی ذکر کیا ہے نا، کہ اپنی آواز سے جس جس کو تو چاہتا ہے پھسلا لے، ہر وہ آواز جو برائی کی طرف بلائے یا برائی کا شوق پیدا کرے وہ شیطان کی آواز ہے۔ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام سے غافل کرے وہ شیطان کی آواز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی پکار جس میں جاہلیت کا اثر ہو، تعصب بھڑکانے والی چیز ہو، قومیت کا نعرہ ہو، نیشنلزم، یہ کہنا کہ پنجابی سندھیوں سے اعلیٰ ہیں یا مہاجر گھٹیاں ہیں, اس طرح کی باتیں جو اپنے معاشرے میں ہم سنتے رہتے ہیں, یہ سب کیا ہے؟ جاہلیت کی پکار, یہ شیطانی آواز ہے. یا کہنا کہ میرا خاندان اعلیٰ ہے اور تمہارا خاندان گھٹیا, یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں, شیطان کی آوازیں ہیں. ابن عباس, حسن بصری اور علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ گانا اور مزامیر, موسیقی, یہ شیطان کی آواز ہے. ابن جوزی کہتے ہیں گانے میں دو باتیں جمع ہوتی ہیں, یہ دل کو اللہ کی عظمت پر غور کرنے اور اسی خدمت پر قائم رہنے سے غافل کر دیتا ہے, یہ دل کو جلد حاصل ہونے والی لذتوں کی طرف مائل کرتا ہے, غنا زنا تک لے جاتا ہے. اور آپ بتائیے گانوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں, عشق اور عاشقی اور ایکسٹرا میرٹل افیئر, شادی کے بعد کا تو ذکر نہیں ہوتا. یہ تو نہیں کہتے کہ ایک تھا میاں اور ایک تھی بیوی اور دونوں میں محبت ہو گئی آپس میں, یہ تو کبھی نہیں کہتے. وہ ساری محبت لگتا ہے کہ جو بھی دلچسپی ہے اور جو بھی چاشنی ہے محبت کے اندر, وہ سب شادی سے پہلے, پکچروں کے اندر بھی شادی کے بعد تو پکچر ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ بتاتے ہی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. تو اس طرح زنا کو خوبصورت اور لگتا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹ زنا ہے, جیسے لگتا ہے کہ بنیادی انسانی حق ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکا دوستی کریں, اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ پاپولر ہونے کا معیار بن گیا. جس لڑکی کی بوائے فرینڈس نہ ہو وہ بیچاری سمجھی جاتی ہے, اور جس لڑکے کی گرل فرینڈس نہ ہو وہ بھی بیچارہ سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں بیچارہ بڑا شریف ہے, اماں سے ڈرتا ہے, یہ ہمارے یہاں معیار بن گئے ہیں چیزوں کے. تو یہ گانوں کی وجہ سے نا, شراب کی تعریف ہے گانوں کے اندر, شباب کی تعریف ہے اس کے اندر, ہر گناہ کی ترغیب گانوں کے اندر ہوتی ہے. تو ظاہر ہے پھر تو یہ ہوگا ہی جو معاشرے کا ہمارے حال ہو رہا ہے. تو اگر شیطان کے ہتھکنڈوں سے ہمیں بچنا ہے تو اپنے رب کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا, اللہ کو ولی بنانا ہوگا. اللہ کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے. جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے, پھر گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے, تو شیطان اپنے مددگاروں سے کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا نہ ٹھکانا ہے اور نہ یہاں تمہارے لیے کھانا ہے. اور گھر میں داخل ہوتے وقت یا کھانا کھاتے وقت جو اللہ کا نام نہ لے, تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے ٹھکانا بھی ہے اور تمہارے لیے کھانا بھی مل گیا. تو اللہ نے تو بہت فضیلت دی ہے انسان کو, اب کیا کریں کہ انسان اپنے رب کو بھول کے اور شیطان کا ایسا دیوانہ ہو گیا. اور آپ دیکھ لیجئے زندگی میں دو چیزیں برابر کی نہیں رہ سکتی, اللہ کا کلام اور شیطان کا کلام, گانا بجانا, ڈرامے اور قرآن, یہ سائملٹینیس نہیں چل سکتا. جب گانا بجانا, ڈرامے, ناولز, فلمیں, موویز, یہ چیزیں زیادہ ہوں گی, قرآن کی طرف سے انسان لاپرواہ ہوگا. اور جیسے جیسے اللہ کا کلام زندگی میں آنا شروع ہوگا, یہ چیزیں, یہ گندگیاں, یہ خود بخود نکلتی چلی جائیں گی, گنجائش نہیں رہتی. ایک شاعر تھے جاہلیت میں, ان کا نام تھا لبید. جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے. لوگوں نے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے. انہوں نے کہا اباد القرآن, قرآن کے بعد. قرآن اس قدر دلچسپ کتاب ہے کہ جذب کر لیتی ہے, اپنے اندر محف کر لیتی ہے انسان کو. اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام انسان کو بھاتا نہیں. اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی, آزمائش شرط ہے, آزما کے آپ دیکھیے, آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. وشارکھم فی الاموال والاولاد, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھنسا, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. مختلف علماء نے شیطان کی مختلف میتھڈالوجیز بیان کی ہیں. ایک کتاب تلبیس ابلیس, کبھی موقع ملے تو آپ پڑھیے گا. اس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو شیطان شرک کروانا چاہتا ہے. جب انسان اس سے بچ جاتا ہے تو وہ بدعت کی طرف لے جاتا ہے. کبیرہ گناہ سے زیادہ شیطان کو بدعت پسند ہے, اس لیے کہ شراب پی کر تو کوئی توبہ کرے گا, بدعت کو تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے, توبہ بھی نہیں کرے گا. اگر بدعت میں بھی کوئی نہیں الجھتا, پھر کبیرہ گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ان کو چھوٹا بنا کر دکھاتا ہے. اس میں بھی کوئی انسان اگر نہیں پھنستا تو پھر نیک لوگوں کی خطائیں اور کمزوریاں لوگوں میں عام کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. اب جو شرک سے, بدعت سے, کبیرہ گناہوں سے بچ گیا تو وہ تو نیک ہو گیا. اب وہ کیا کرتا ہے شیطان کہ لوگوں میں ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں, انسان ہے نا, کتنے بھی نیک ہو جائیں, ہیں تو انسان, کوئی ان سے خطا ہو گئی, کوئی گناہ, کوئی ان کی زندگی کا کمزور پہلو, اس کو خوب اچھالتا ہے تاکہ لوگوں کے دل ان سے متنفر ہو جائیں. تو جو لوگ علماء کے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں یا علماء کی کمزوریوں کو عام کرتے ہیں, تو سمجھیں کہ وہ تو شیطان کے ساتھی ہیں, شیطان والا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ جائز مگر بے فائدہ کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ پھر 70 اچھے کام کرواتا ہے تاکہ ایک بڑا گناہ کروا سکے۔ پھر بڑے اجر کا کام چھڑوا کر چھوٹے چھوٹے اجر والے کام کرواتا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کروا سکتا ہے تو پھر ریاکاری کروا دیتا ہے کہ رمضان میں اتنا کچھ کیا، اتنا قرآن پڑھا، سب قدروں میں جاگے، عبادت کی، پھر اکساتا ہے کہ ذرا ذکر تو کرو اپنی نیکی کا، ذرا بتاؤ تو کہ ہاں وہ جب میں تہجد کے لیے اٹھی تھی تو زلزلہ محسوس ہوا تھا، کہو تو، ان بٹوین دا لائنز۔ تو دکھاوا کرواتا ہے، اور دکھاوا کروا کر وہ ساری نیکیاں اڑا کر لے جاتا ہے، اور وعدے کرتا ہے، اور فرمایا کہ شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں، مال میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو بذر تبذیرہ پڑھا ہے نا ہم نے، تبذیر کرواتا ہے، دکھاوے کے لیے خرچ کرو، اور دکھاوا آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے دکھاوے کی، اور اولاد کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے بجائے ہم پتہ نہیں لوگوں کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہم شیطان کا بندہ ہی بنا دیتے ہیں۔ تو ان کو پراپر اسلامک تہذیب سکھانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو پراپر ایٹیکیٹس ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ طہارت کے تمام احکامات اپنے بچوں کو سکھائیے، اگر طہارت نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے آگے شیطان کا زور بھی ان کے اوپر زیادہ چلے گا۔ اور یہ مال اور اولاد تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کا انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، دنیا میں بھی انسان ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی ان کی طرف سے ہم کو ڈیویڈنڈ ملتا ہی رہے گا۔ جہاں ہم نے اپنی اولاد اور مال کو انویسٹ کیا ہوگا، آخرت میں بھی ہم اس کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ سوچیں کہ جس کے مال پر اور اولاد پر شیطان کا تسلط ہو گیا، اس کے لیے کیا بچا؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، کچھ لوگوں سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ تمہاری ساری نیکیاں تمہاری اولاد کھا گئی۔ تو اولاد کے بارے میں انتہائی محتاط ہمیں ہونے کی ضرورت ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کچھ اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ وکفا بربک وکیلا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ کیا تم بالکل ہی اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی ہی پر تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تم کو غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہاری اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، اور اسے خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ کتنی اچھی اللہ نے شکل صورت دی، عقل کتنی اچھی دی، فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا، اللہ نے انسانوں میں سے انبیاء اٹھائے، اپنا کلام انسانوں پر نازل کیا۔ لیکن اب انسان کا کیا حال ہے کہ اللہ کا کلام چھوڑ کر اور وہ شیطان کی آواز کے پیچھے چل پڑا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامۂ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمى فہو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا۔ اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ کون ہوگا اندھا؟ کیسا اندھا؟ یہ آنکھوں کا اندھا نہیں، یہ دل کے اندھے کی بات کی جا رہی ہے، باطنی بصیرت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے نور سے دنیا میں آنکھیں چرائی تھیں، لہذا آج ان کی آنکھیں بے نور ہیں قیامت کے دن۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو یہ تم کو ضرور اپنا دوست بنا لیتے. آج بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں، پیور اسلام، پیور قرآن، پیور حدیث. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت سخت ہے، کوئی اور بات بتائیے، کوئی جنت کا شارٹ کٹ، کوئی دین میڈ ایزی، کوئی اپنا من پسند دل بھاتا ورژن بنا دیں. دین کا تو لوگ بہت شوق سے سن لیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے بغیر، ہجرت کے بغیر اللہ کی رضا حاصل کر لیں. کیسے ہوگا؟ ہو نہیں سکتا. من بعدہ لغفور الرحیم، ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، جو توبہ کریں، جہاد کریں، ہجرت کریں، اصلاح کر لیں، پھر اللہ غفور اور رحیم ہے. تو کوئی قرآن پڑھانے والا یہ کیسے کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی میٹھا میٹھا ورژن بنا کر لوگوں کو سنا دے؟ ہو نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اور آج بھی کوئی جو آپ کے مشن کو لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ پبلک پاپولیرٹی کے لیے یا اپنی پاپولیرٹی کے گراف کو اونچا کرنے کے لیے اس قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے یہاں لوگوں میں بہت مشہور ہو جائے اور بہت پسندیدہ ہو جائے، لیکن آخرت کی رسوائی سے کوئی چیز بچا نہیں سکے گی اس کو. تو فرمایا کہ آپ یہ کام اگر کرتے، وہ اذن لتخذو کا خلیلا، اگر آپ یوں کرتے تو یہ آپ کو ضرور اپنا دوست بنا لیتے. اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے، لیکن اگر آپ ایسا کرتے تو ہم دنیا میں بھی آپ کو دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے. بہت سخت آیت ہے، اس میں خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن عتاب لوگوں کی طرف ہے کہ جو یہ مطالبے کر رہے تھے کہ آپ اس کے اندر تبدیلی کیجئے. اور آئندہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس کتاب میں کمپرومائز کیا، اس کو ڈائلیوٹ کیا، اس کے اندر گڑبڑ کی، کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی. ولا تجد لك علينا نصيرا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود بھی کچھ دیر زیادہ یہاں ٹھہر نہ سکیں گے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے. مشہود سے مراد ہے کہ اس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. عصر اور فجر کی نمازوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. اللہ کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب آئے تھے تو بھی تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم واپس پہنچے تب بھی تیرا بندہ نماز ہی پڑھ رہا تھا. یعنی کہ دونوں فرشتوں کی جماعتیں یہی گواہی دیتی ہیں. چینج آف گارڈ جب ہوتا ہے تو یہی گواہی وہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو نماز کی حالت میں دیکھا. اب کبھی سوچیں کہ جو فجر ہی نہیں پڑھتے تو ان کی فرشتے کیا گواہی دیتے ہوں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے. ترمذی میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، قرب الہی اس سے حاصل ہوتا ہے، گناہوں کے اثرات مٹتے ہیں، اور یہ نافرمانی سے روکنے والی چیز ہے. آج کل تو رمضان ہے، تھوڑی دیر سحری سے پہلے اٹھ کے آپ چند نوافل ادا کر لیا کیجئے، اور ضرور یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس تہجد کی نماز پر ہم کو استقامت دے دے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. یہ مقام محمود ایک خاص مقام شفاعت ہے جو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. یہاں پر اشارہ ہے ہجرت کی طرف، اور جب ہجرت ہوگی مدینہ جائیں گے تو وہاں اقتدار بھی اسلام کو ملے گا، اور اقتدار کے لیے ضروری ہے کہ مضبوط وسائل ہوں، مال بھی ہو اور لوگ بھی ہوں ساتھی۔ تو سلطانہ نصیرہ کی دعا کی گئی ہے کہ مضبوط اقتدار اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا فرما دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں یہ اضافہ نہیں کرتا۔ قرآن کو شفا کہا جا رہا ہے، ذہنی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر، ٹینشن اور ڈپریشن، محرومی اور احساس کمتری، بشرطی کہ اس کو جذب کیا جائے، اپنے اندر ابزارب کیا جائے۔ صرف دوا کی شکل دیکھنے سے شفا نہیں ملتی، اور اگر وہ دوا ہضم نہیں ہو رہی تو بھی شفا نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن کو ابزارب کرنا ہے زندگی کے اندر، عمل پہ جب انسان آ جاتا ہے تو پھر یہ شفا بنتا ہے۔ تو ذہنی بیماریوں کی بھی شفا ہے، اخلاقی بیماریوں کی شفا بھی ہے، حسد سے، غصے سے، غیبت سے ہم کو قرآن روکتا ہے۔ معاشرتی بیماریوں کی بھی شفا ہے اس کے اندر، بے حیائی سے، دکھاوے سے ہم کو یہ شفا دے دیتا ہے۔ لیکن جو نہیں مانتے وہ خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے، یعنی تمہیں کم علم دیا گیا ہے۔ مرادے کے روح کے بارے میں، سول کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس کے بارے میں تم بات چیت مت کرو۔ جسم کے بارے میں تم ریسرچ کر سکتے ہو، لیکن تم روح کے بارے میں لیبورٹری میں کوئی ریسرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا علم تم کو نہیں دیا، وہی سے بتا دیا گیا کہ روح ہے، بس مان لو۔ تو روح کی بات کی گئی، وہی کو بھی روح کہا گیا ہے۔ وہی کا کیا پروسیس ہے کہ کیسے وہی آتی تھی اور کیسے انبیاء اس وہی کو لیا کرتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ سائنس ثابت نہیں کر سکتی۔ تو جو ہمیں بتا دیا گیا احادیث میں، بس ہم اسی پر کفایت کریں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اس کو واپس لا سکے۔ یہ تو جو کچھ آپ کو ملا ہے آپ کے رب کی رحمت سے ملا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، لیکن اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو زمین کو ہمارے لیے پھاڑ نہ دے اور ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کو ماننے کے آثار لگ رہے ہیں؟ نہیں ماننا، جن کو نہیں ماننا وہ ایسے ہی مطالبے کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر الرسول، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ لوگوں کے سامنے جب ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندے منہ کھینچ کر لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں، اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا، اب تم زمین میں بسو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے۔ اب یہ ایک اور وعدے کی بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے، کچھ کا خیال ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہے، یہ قیامت میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا، کچھ کا یہ خیال ہے کہ ان کے دنیا ہی میں یہ فائنل انہیلیشن کی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب بنی اسرائیل پر دنیا میں آئے گا اس کی بات ہے۔ فی الحال ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، جب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے کا وقت آ جائے گا تو جھاڑو پھیر کے جیسے کسی کچرے کو جمع کر لیا جاتا ہے، اس طرح ساری دنیا کی اقوام سے ان کو نکال کر ایک جگہ جمع کر لیا جائے گا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ بشارت دے دو اور خبردار کر دو، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، یعنی نماز میں بہت اونچی آواز بھی نہ ہو اور بالکل ایسی بھی نہ ہو کہ خود کو بھی نہ سنائی دے رہی ہو، نماز میں انسان اتنی آواز رکھے کہ خود سن سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ بعض سب ہم خالی اپنے لپس موو کرتے ہیں نا، بالکل آواز نہیں آ رہی ہوتی، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا خود بھی آواز نہیں آتی، کتنا پڑھیں تھوڑا اونچا الحمدللہ رب العالمین، اتنا اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو خود آواز آئے گی، ایک آدھ لفظ اونچا پڑھ لیں الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد، ایسے کرنے سے کیا ہوگا، کانسنٹریشن انشاءاللہ آپ کا بہتر ہوگا، دھیان نہیں بھٹکے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کی جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی ہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا ولی ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ سورۃ الکہف، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، مکی سورت ہے۔ سورۃ کہف کے کچھ فضائل پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مسلم میں یہ حدیث آتی ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری 10 آیات، ان کے بارے میں بھی یہی فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیات جو پڑھ لے اس کے لیے قدم سے سر تک نور ہو جاتا ہے، جو پوری سورت پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جو اس کو پڑھے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اگر دجال نکل آئے اس سے بھی۔ اور سورۃ کہف کے پڑھنے والوں پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو جمعے کے دن اپنا روٹین بنا لیجئے کہ گھر میں آپ بلند آواز میں سورۃ کہف پڑھ لیا کریں، یا کیسٹ لگا دیں اس کا، انشاءاللہ گھر میں سکینت ہوگی، سکون حاصل ہوگا، رشتوں میں محبت پیدا ہوگی اور برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی معتدل ہے، ماڈریٹ ہے، بیلنس کتاب ہے، انسان کی فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے والی کتاب ہے، کوئی غیر فطری روک ٹوک اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور یہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھونے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے، جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ چند نوجوان تھے، اعلی گھرانوں کے نوجوان تھے۔ ان کے زمانے میں، ان کے ملک میں، ان کے ماحول میں شرک پایا جاتا تھا۔ انہوں نے شرک کو چھوڑ کر توحید کی دعوت کو قبول کیا۔ ینگ تھے، یوتھ کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ایک اور ایڈوانٹیج ان کو کیا تھا، ایلیٹ کلاس میں سے تھے، اعلی گھرانوں کے لوگ تھے، اور اعلی گھرانے کا ہونا، ایلیٹ ہونا، ایرسٹوکریٹ ہونا، پڑھا لکھا دولت مند ہونا، یہ چیزیں بھی انسان کے اندر بہت سا اعتماد پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر انسان کو لوگوں کی اوپینین کی پرواہ نہیں ہوتی، اس میں ایک عجیب طرح کا کانفیڈنس آتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے، جو ایجوکیٹڈ ہوتا ہے، جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور اگر حق پر اس کا دل ٹھک گیا تو وہ پوری طرح سے حق کے اوپر جم جاتے ہیں۔ تو یہ ان کو ایڈوانٹیجز حاصل تھے، ان نوجوانوں کو، تو انہوں نے ٹھک کر پختگی کے ساتھ توحید پر سٹینڈ لیا۔ اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ کیا کچھ ان کے پاس نہیں ہوگا، آپ سوچیں۔ ان کو کہتے نا کہ یہ یوتھ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ایٹ دا ورج آف یوتھ، دنیا ان کے سامنے کھلی تھی، رنگین تھی، جو چاہتے حاصل کر لیتے، زندگی انتہائی دلچسپ، انتہائی مزیدار، لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا، سب چھوڑ دو، سب سے قیمتی چیز سنبھالو، ایمان سنبھالو، ساری محبتیں قربان کر دو، اللہ کی محبت نہیں ہاتھ سے جانے پائے، سارا عیش آرام دولت چھوڑ دیا، اور کیا سودا کیا؟ اللہ کی رحمت کا سودا کیا۔ تو دیکھیے، بھرپور پہلے کوشش کی، بھرپور جہاد، پھر ہجرت، اس کے بعد دعا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فقط اور فقط دعا، اور اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہے کہ دعا قبول ہی نہ ہو جائے، ابھی تو آئی ایم سو ینگ۔ ابھی تو میں 15 سال کی ہوں اور ابھی ہدایت کی دعا قبول ہو گئی تو کیا ہوگا؟ تو دعا کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ ملی نہ جائے ہدایت۔ ان کو دیکھیں، یہ سچے لوگ ہیں، بھرپور کوشش پھر دعا۔ اور کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر تھپک دیا، جیسے مائیں نہیں چلاتی ہیں اپنے بچوں کو بے انتہا پیار سے، آہستہ آہستہ کانوں پر تھپکتی ہیں۔ لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ نرم نرم بستروں پر ان کو نیند نہیں آتی، یہ پتھروں کی گود میں گہری نیند سو گئے اور بہت ایموشنل ٹراما سے گزر کر آئے تھے۔ جذباتی بحران سے انسان جب گزرتا ہے تو ویسے بھی اس کو نیند آ جاتی ہے، اب یہ سو گئے۔ نحن نقص علیک نباہم بالحق، ہم ان کا اصل واقعہ تمہیں سناتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ اس کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، فاو ال کافی ینشر لکم رب کم میر رحمتہ ویوہیئ لکم من امرکم مرفقا، تو چلو اب فلاں غار میں چل کے پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ رحمت کی بات کی جا رہی ہے، اور مرفق، مرفق کہتے ہیں آرام کی جگہ، کوہنیوں کو بھی مرافق کہا جاتا ہے، کوہنیوں پر ٹیک لگا کے ہم ذرا سا ریلیکس کر لیتے ہیں نا، اس لیے۔ اب دیکھیں، یہ اپنے محلوں سے، اپنے بڑے بڑے گھروں سے، آسائشوں سے، بہترین کھانے سے، پینے سے، ایکٹیویٹی سے نکل کر جا رہے ہیں غار میں، تو غار میں کون سی راحت ہے جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں راحت ملے گی اور اللہ کی رحمت ملے گی؟ دراصل راحت کا ڈیفینیشن الگ الگ ہے، دنیا والے کے لیے اور آخرت کے طلبگار کے لیے۔ آخرت کا طلبگار جو ہوتا ہے، اس کی راحت سجے سجائے گھروں کے اندر نہیں ہوتی۔ فرعون کا محل بھی حضرت آسیہ کو کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، اس لیے کہ اس فرعون کے محل میں وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتی تھیں، تو راحت نہیں تھی وہاں ان کے لیے، عذاب تھا وہ محل اس کے لیے۔ تو اسی طرح یہ خوبصورت سجے ہوئے گھر، یہ ہینڈسم ہینڈسم ہسبینڈز اور یہ ساری سوشل پوزیشن کھا جاتی ہے انسان کو، اگر انسان اللہ کا بندہ نہ بن سک رہا ہو، اگر یہ رکاوٹیں بن رہی ہوں۔ انسان کہتا ہے میں سب چھوڑ دوں، میں جھونپڑی میں جا کے رہ لوں، لیکن میں اپنے رب کے ساتھ تو اپنا تعلق درست کر لوں۔ ضمیر کی چبھن ہوتی ہے نا، اور جب انسان کا معاملہ اللہ سے درست نہیں ہوتا تو اندر سے تکلیف ہوتی رہتی ہے۔ تو جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کی راحت تو وہاں ہے کہ جہاں وہ بلا کھٹکے، بغیر مخالفت کے اپنے رب کی عبادت کر سکے، اس کا فرما بردار ہو سکے، یہ ان کی راحت تھی اس پتھر کے غار میں۔ اور جب اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی تو اللہ نے بھی پھر ان کی بڑی مدد کی۔ یہ بھی یاد رکھیں، جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی مدد، جتنی بڑی آزمائش میں اللہ ڈالتا ہے پھر اتنی ہی ایکسٹرا آرڈینری مدد کرتا ہے۔ چھوٹی سی قربانی، چھوٹی سی مدد، بالکل قربانی اگر نہیں ہے، اپنے ہی آپ کو بچائیں گے تو کیا ہوگا، مدد نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی انہوں نے ہجرت کی تو اللہ نے بھی ساری کائنات کو ان کا ساتھی بنا دیا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تم کو یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یعنی سورج کی دھوپ تو نہیں آتی اندر، لیکن اس کی ہیٹ آ جاتی ہے، بالکل جیسے انکیوبیٹر ہوتا ہے۔ تو ایک انکیوبیٹر والی کیفیت اس کے اندر تھی کہ جو ضروری توانائی تھی وہ بھی سورج سے مل رہی تھی، لیکن ڈائریکٹ دھوپ بھی ان کے اوپر نہیں آ رہی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ نے ہدایت دے دی وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جیسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ وہ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، اور ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے ان کا، اپنے آپ سے یہ غافل تھے لیکن ان کا ولی تو ان سے غافل نہیں تھا. جس رب کی خاطر اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں وہ بھولے گا ان کو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دراصل لوگوں پر اتنا زیادہ فوکس کر لیتے ہیں, ان کی مدد کی اتنی چاہت ہمارے دل میں آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرا ساتھی بن جائے تو میں کچھ کروں, میرے پیرنٹس میرے ساتھی بن جائیں تو میں کچھ کروں. ہم انہی کو دیکھتے رہتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے. پر اٹھائیں نظر کو اپنی, چھوڑیں ان کو, وہ کیا کر سکتے ہیں بےچارے, وہ تو خود غلام ہے اللہ کے. اللہ کو دیکھیں, اللہ کو, جب اللہ کو ولی بنائیں گے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا, اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا, کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا, شاید دن بھر یا اس سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے. پھر وہ بولے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا. ایک اور بات پتہ چلی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ ٹریویل بحثوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتے, نمبر کاؤنٹ کے اندر نہیں رہ جاتے, اتنا نہیں اتنا, اتنا نہیں اتنا. کہتے ہیں چھوڑو یہ تو ایکسٹرا باتیں ہیں, رہنے دو اس کو. کیا کرو, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے, وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے, اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے. اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے, اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے. یعنی ان کو خود تو آئیڈیا نہیں تھا نا کہ کتنے سال سوئے رہے ہیں, 300 سال تک سوتے رہے, وہ سمجھے تھوڑی دیر ہم سوئے ہیں اور وہی ابھی حالات ہوں گے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے. لوگوں نے کہا, ان پر ایک دیوار چن دو. اب کیا ہوا, یعنی کہ اس طرح لوگ مطلع ہو گئے, پتہ چلا کہ 300 سال سے یہ سو رہے ہیں, یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو ایک زمانے میں غائب ہو گئے تھے. پھر یہ اپنے غار میں یہ سارے نوجوان واپس آئے اور یہاں اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. تو پھر لوگوں میں آپس میں یہ خیال ہوا کہ اب کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ بس ان کا معاملہ ہم اللہ ہی کے سپورٹ کر دیتے ہیں, ربہم اعلم بہم, ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا, ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے. کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا, اور کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا, یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں. کچھ اور کہیں گے کہ 7 تھے اور 8 ان کا کتا تھا. ابھی کیا دیکھیں کہ مورل آف دا سٹوری چھوڑ کر کن غیر ضروری باتوں میں لگ گئے. یہ بھی لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اصل بات کو تو چھوڑ دیتے ہیں, بس نمبر گیم رہ جاتی ہے ہر چیز, اور جب عبادت کی روح اور عبرت کی روح نکل جاتی ہے لوگوں میں سے تو وہ تعداد کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ, کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے, کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں. بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو. یہاں پر ان کا سمجھیے کہ واقعہ مکمل ہوا اصحاب کہف کا. اصل سیکھنے کی چیز اس میں کیا ہے کہ دنیا ان پر اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ ان کو تو غار میں پناہ لینی پڑی, اپنے گھروں میں بھی ان کے لیے جگہ نہ رہی تھی, سب سے قیمتی متا ایمان بچا کر نکل گئے وہاں سے. دیکھیں جب کسی پر آزمائش آتی ہے نا تو گھر کا سامان بکنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے جو سب سے ہلکا سامان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو بیچتے ہیں, سب سے قیمتی چیز کو سب سے زیادہ اینڈ تک بچا کے رکھتے ہیں. ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم پہ جب آزمائش آتی ہے سب سے پہلے ہم کیا بیچتے ہیں. اگر ایمان ہماری زندگی کی قیمتی ترین چیز ہے تو ایمان نہیں بیچیں گے, کچھ اور چلا جائے ہاتھ سے. لیکن اگر ایمان سستی ترین چیز ہے ہماری نظروں میں تو سب سے پہلے ہم ایمان کو جانے دیں گے, ہم کہیں گے ایمان کو چھوڑو دنیا بچاؤ. لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، سب کچھ چھوڑ دیا، غار میں پناہ لی، سو گئے۔ کتنی ذلت، کتنی قسم پرسی کے عالم میں گئے تھے، لیکن جب غار سے اٹھے تو کیا قدر تھی، کیا عزت تھی۔ یہ ان کا انجام ہوتا ہے نا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ چاہے دنیا میں دھتکار دیے جائیں، بے عزت ہو جائیں، لوگوں کی نظروں سے گر جائیں، لیکن اسی طرح جب مومن موت کی نیند کے بعد اپنی قبر سے بیدار ہوگا، ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، سلام علیکم فرشتے کہیں گے۔ وہ کچھ اشعار ہے نا کہ اللہ کے لیے بے قدر ہو کے تو دیکھ، قدر کی انتہا نہ کر دے تو کہنا، اللہ کے کوچے میں بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دے تو کہنا۔ تو اللہ کے لیے ہم ذرا اپنے آپ کو کھپائیں تو، ذرا لگائیں تو، پھر دیکھیں اللہ کیا قدر کرتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو، امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ دراصل یہودیوں کے کہنے پر کفار نے کچھ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تھے، ایک تو اصحاب کہف کا معاملہ، پھر ذوالقرنین کا معاملہ، اور روح کے بارے میں پوچھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے، میں کل جواب دے دوں گا۔ آپ کا خیال تھا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہتے ہیں، کل آئیں گے تو پوچھ لوں گا۔ اب جبریل علیہ السلام نہ آئے، کئی دن کے بعد آئے، اور یہ پھر ہدایات لے کر آئے کہ جو بات آپ کہیں، کہیں کہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مجلسی کلمہ بھی ہے، کوئی ہم پلان بناتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ کریں گے۔ اگر وہ ارادہ پورا ہو گیا ہم کہتے ہیں اللہ نے کروا دیا، اور نہیں پورا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی طرح میری بہتری چاہی اور یہ کام نہ ہوا۔ تو دونوں طرح سے مومن پھر مطمئن رہتا ہے۔ وہ لب صوفی کہفہم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ حال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے سنا دو، کوئی اس کے احکامات کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے، اور اگر تم کسی کے خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ مطمئن کر لو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح شام اس کو پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور اس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ پھر یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صحبت کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو جب انبیاء اچھی صحبت کی ضرورت سے بے نیاز نہیں ہیں تو میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بروں کی صحبت سے بچو، برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جو دوستوں کی تھنکنگ ہوتی ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، وہ ویسے ہی ہم پہ انفلوئنس ڈال دیتے ہیں۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، صاف کہہ دو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کرے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا، بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں، تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ نعمت ثواب، بہترین اجر، وحسنت مرتفقہ، اور اعلی درجے کی جائے قیام، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. لیکن پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ شرک سے بچنا. اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس واقعے میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گی، کسی دیوی دیوتا کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے. وہ کہے گا اللہ نے مجھ کو دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کفر کا لفظ بھی آئے گا اور شرک کا لفظ بھی آئے گا. تو کون سا شرک ہے؟ یہ دیوی دیوتا والا شرک کا ذکر اس میں نہیں آ رہا، اس میں مادہ پرستی کا دراصل شرک ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، کہ انسان دولت کو پوجنے لگ جائے. لکشمی دیوی، دولت کی پوجا، جیسے کہ حدیث میں آتے تیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ. کہ انسان اسباب اور وسائل پر اتنا بھروسہ کرے کہ اللہ پر اس کا بھروسہ اٹھ جائے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگے. اور یہ آج کا بہت بڑا شرک ہے، مٹیریلزم. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجیے. دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع ہوا. یعنی اب یہ کون شخص ہے؟ یہ ہے دنیا کا امیر. جو دنیا کو پوچھتے ہیں وہ اس کو امیر کہیں گے. اب اس کا ایک دوست بھی ہے، جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ اس کو کہیں گے کہ وہ ہے امیر. یہ ہے دراصل فقیر، کہ اس کے پاس مال اور دولت تو ہے لیکن حقیقت کا علم نہیں ہے. اصل محتاج یہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی منزل کیا بنائی ہوئی ہے. اگر آخرت کو منزل بنایا ہوا ہے تو ہمیں یہ فقیر لگے گا اپنے باغوں کے باوجود، اور اگر دنیا کو منزل بنایا ہوا ہے تو پھر یہی پوائنٹ آف ویو ہوگا جو اس شخص کا ہے، یہی مینٹیلٹی ہوگی. کیا ہوا؟ فقال لصاحبه، یہ سب کچھ پا کر وہ ایک دن اپنے ساتھی سے بات کر رہا تھا اور بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر وہ اپنی جنت یعنی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اب آپ دیکھیں کتنا بے حس ہے، اس کو رسوا بھی ایک طرح سے کر رہا ہے، اس کی غربت کا مذاق بھی اڑا رہا ہے. اب اس کا ہمسایہ وہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا، قال له صاحبه وهو يحاوره، اکفرت، کیا تو کفر کرتا ہے؟ بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک بھرپور آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اب دیکھ لیں، وہ اخلاق سے خالی ہے بالکل، تمیز تہذیب سے خالی ہے، باغ والا ہونے کے باوجود، دنیا کی دولت ہونے کے باوجود. یہ دنیا کی دولت سے خالی ہے اس کا ساتھی، لیکن خالی ہاتھ کے باوجود دینے والا یہی ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے، اچھی بات اس کو بتا رہا ہے، ایمان کی دولت اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا، ما شاء الله لا قوه الا بالله. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو چھتریوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہ دیکھیں شرک کی بات، کہ دولت کو، مادی وسائل کو اس نے اللہ کے برابر کا درجہ دے دیا تھا. ولم تکن له فئۃ ینصرونه من دون اللہ وما کان منتصرا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ حاکمیت خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ دُنْيَا، اے نبی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پوت خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بز بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دو لائنوں میں ساری زندگی کا ہنگامہ سمیٹ دیا گیا۔ جسم اور روح سے مل کر زندگی کا وجود اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر جسم جدا ہو جاتا ہے، روح جدا ہو جاتی ہے، جسم مٹی ہو جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے۔ قبرستان میں جا کر دیکھیں، کچھ نہیں پتا چلتا کون دولت والا، کون پیسے والا تھا، کون حسین تھا، سب مٹی ایک جیسی ہے، سب پر ایک جیسی ہوا چلتی ہے۔ پیدا ہوتے ہیں ہم، ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، مر جاتے ہیں نماز پڑھا دی جاتی ہے، تو کل کیا زندگی ہے؟ جتنا اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ، اتنی چھوٹی سی زندگی، تو اس کی اہمیت بھی بس اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی اس قابل ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، مال اور اولاد، یہ تو بس دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہیں سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا مال تو گھر تک رہ جاتا ہے، اولاد قبرستان تک آتی ہے، لیکن قبر کے اندر تو نہ مال آتا ہے نہ اولاد، نہ ڈیزائنر کلوتھز آتے ہیں، نہ کسی کا ڈیزائنر کافن ہوتا ہے، بہترین باتھ رومز ہوں سب اس لکڑی کے تختے پر ہی نہاتے ہیں، کیسا بھی عمدہ لباس پہنتے ہوں سب ایک جیسا کفن پہنتے ہیں، چاہے مرسیڈیز میں دنیا میں پھرتے ہوں سب میت گاڑی ہی میں جاتے ہیں قبرستان۔ اصل چیز جو سجاتی ہے انسان کو قبر کے اندر تو وہ اس کے اعمال ہیں، اعمال کے ساتھ ہمیں دفن ہونا ہے۔ ہم سب اپنا اپنا سوٹ کیس پیک کر رہے ہیں، تو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا رکھا ہے سوٹ کیس کے اندر، کہیں سانپ بچھو تو نہیں بھر رہے، وہی نکل کر آ جائیں گے قبر کے اندر۔ اللہ کی رحمت جمع کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت آئے گی قبر میں۔ تو جو چیز جس کی زینت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کو سجائیں۔ اولاد کے پیچھے، دنیا کے پیچھے نمازوں کو مت ضائع کریں، ان کو خراب مت کریں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کریں، انہی سے امید لگانی چاہیے، یہی کام آئیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جبکہ ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو ظاہر پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے کہ ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ آ گیا قیامت کا دن، چلے گئے دنیا سے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ آپ امیجن کریں اپنے آپ کو، آ گیا قیامت کے دن، ہم سب لائنوں میں کھڑے ہیں، ایک کی باری آئی، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو جنت میں ڈال دیا گیا، ایک کی باری آئی، اس کے کیا اعمال نکلے، فرشتے آندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہے ہیں، ہمارے دل دھڑک رہے ہیں، کچھ نہیں پتا کہ ترازو کس طرف جھکنا ہے۔ اب میرا نام پکارا گیا، آ جائے، اب اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اکیلے جا کر کھڑے ہوں گے، تنہا، کوئی نہیں پاس ہوگا۔ یہ جو آج جان چھڑکنے والے رشتے داروں کی وجہ سے ہم گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، کوئی نہیں آنے والا بچانے کے لیے۔ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، لو دیکھ لو، آ گئے نا ہمارے پاس جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا تھا۔ تنہا پیدا ہوتا ہے، تنہا مرتا ہے، اللہ کے سامنے بھی تنہا ہی ہوگا۔ بل زعمتم ان نجعل لکم موعدا، تم نے تو سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا۔ ووضع الکتاب، اعمال نامہ کھول کے رکھ دیا جائے گا، اب دیکھیں کیا نکلے گا اس میں سے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہم کتنے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں نا، یہ مجبوری ہے، یہ ضرورت ہے۔ سوچیں کہ یہ ایکسکیوزز کیا اللہ کے سامنے بنا سکیں گے؟ کیا اللہ یہ بہانے قبول کرے گا؟ فطر المجرمین مشفقین، تو تم دیکھو گے مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے، مما فی ہی، جو اس میں ہوگا۔ ویقولون، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی حرکت نہیں چھوڑی مگر لکھ لیا اس کو۔ ہم تو آج بڑے بڑے کاموں کو کہہ دیتے ہیں کہ ڈزنٹ میٹر، کوئی نہیں فرق پڑتا، ریلیجن از اے پرسنل میٹر، نماز پڑھو نہیں پڑھو doesn't make any difference. But be happy, be merry, enjoy yourself. You only live once. ایک ہی تو زندگی ہے, کھاؤ پیو, عیش کرو, خوش رہو. اس دن کہیں گے کہ بڑی بڑی باتیں ہم تو جن چیزوں کو سوچا بھی نہیں کرتے تھے جن کے بارے میں, وہ بھی لکھ لی اللہ نے اس کے اندر. وہ وجہ دو ماں املو حاضرہ, اور وہ پائیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا حاضر, ہر چیز. ولا یظلم ربک احدا, اور تیرا رب کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا. ایک ایک چیز ایگزیکٹ اکاؤنٹ ہوگا, 99 دفعہ جھوٹ بولا تھا یا 100 دفعہ, 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا تھا یا 101 دفعہ, فرق پڑ جائے گا. ہو سکتا ہے چھوٹی سی ایک نیکی ہو جو آلموسٹ ہم نے نہیں کی تھی, مثال کے طور پہ سلام کرنا کسی کو یا والدین کو مسکرا کر دیکھنا, آلموسٹ ہم نے نہیں کی تھی کہ چھوڑو اتنی معمولی ہے, وہی کام آ جائے گی اس دن اور جہنم میں جانے سے بال بال بچ جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ چھوٹا سمجھ کے کیا تھا جس کو وہی پلڑا چکا دے اور جنت سے محروم ہو جائیں. اللہ ظلم نہیں کرے گا, ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے جب آج ہمارے پاس مہلت ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے, بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں. میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ کر بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے, اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. دعا کریں اللہم اجرنی من النار, اللہ ہمیں آگ سے بچا لے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. واقعی انسان خود سوچے کہ اللہ کے کتنے احکامات ہم نے بغیر بحث کیے مان لیے. سمعنا واطعنا کتنی دفعہ کہا, ہمارا رویہ تو ہے کہ سمعنا وسألنا, ہم نے سنا اور ہم نے سوال کیا. کیوں ہم تو یہ پوچھتے ہیں؟ اللہ فرماتے بہت جھگڑتا ہے انسان. ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے, یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں. رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجا کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں, مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو ان کو کی گئیں مذاق بنا لیا ہے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. کس کو کہا جا رہا ہے سب سے بڑا ظالم؟ جس کو قرآن سنایا جائے اور وہ منہ موڑ لے. ہو سکتا ہے کسی کا دل پگھل رہا ہو قرآن کی آیتیں سن کر, اگلا کہے بور مت کرو, کچھ لیٹسٹ ٹرینڈ بتاؤ, کون سی لیٹسٹ مووی دیکھی, کیا بورنگ باتیں کرتے ہو تم. این ممکن ہے, ہو سکتا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذن ابدا, ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے, اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے. تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. وجہ کیا ہے؟ غلطی کوئی بتائے تو ان کی انا پر چوٹ لگتی ہے نا, ایگوئسٹک لوگ ہیں. قرآن تو انا توڑتا ہے, انکساری پیدا کرتا ہے. جو انا پرست ہوتے ہیں وہ وارننگ کو کرٹیسزم سمجھتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی خبردار اگر ان کو کرے تو تنقید سمجھتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ آگے چونکہ قصہ کنٹینیو ہوگا 16ویں پارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اکٹھا ہی اس کو کریں گے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔